سورہ نور کے الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ 3 رکوع کیے تھے، انشاءاللہ چوتھے رکوع سے آغاز کریں. آیت نمبر 27 ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين. ہم نے کہا تھا سورہ نور کے اندر 7 مضامین آ رہے ہیں. پہلا ہے احکام انسداد بد اخلاقی، الحمدللہ یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر دوسرا واقعہ عشق تھا، اس میں اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. اب یہ تیسرا جو حکم آ رہا ہے یا تیسرا مضمون آ رہا ہے، احکام معاشرت و حجاب. پھر انشاءاللہ اس کے بعد تمثیل ایمان ہے، ترغیب الی القرآن ہے، احکام حجاب مزید آ رہے ہیں، اور آخر میں اجتماعیت سے اخلاص کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں احکام معاشرت آ رہے ہیں، اور تقریباً 3 بڑے بڑے احکام ہیں. نمبر 1 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ داخل ہو اور گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. تو موتا امام مالک میں روایات ہیں، آپ یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ. آپ نے کہا کیا تم بدل کرتے ہو اپنی ماں کو بڑھا نہ دیکھنا؟ تو مراد یہ کہ اب خواتین کس پوزیشن میں ہیں، کیا کس کام میں ہیں، تو آدمی کنکار لے، جو ہے ذرا زور سے آواز نکال لے، ایک دم سے گھس جانا ٹھیک نہیں ہے. تو چاہے اپنے ہی گھر پہ ہوں. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی. آپ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہوں. آپ نے کہا میں تو میں بھی ہوں. تو جب کوئی پوچھے کون ہے تو میں ہوں نہیں کہنا چاہیے، اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم انہیں معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں بڑی ڈیٹیل سے احکام معاشرت آئے کہ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسے چاہیے. تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو بھی. اب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، محسوس ہو رہا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے. تو فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو ان میں. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، اور یہی بہتر ہے اور پاکیزہ ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے. لیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کہ تم داخل ہو ان مکانات میں جو رہائشی نہیں ہے. فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا کچھ فائدے کا سامان ہے. اب غیر مسکونہ مکانات کون سے ہیں؟ جیسے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کلینک ہے، اسی طرح لائبریری ہے، ہوٹل ہے، اسپتال ہے، یہ ساری چیزیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں، وہ کسی کی رہائشی جگہ نہیں ہوتی. تو وہاں اپنی ضرورت کے لیے جانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے. تو یہ گویا معاشرت سے متعلق چند احکامات. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. نمبر 1، اجازت لی جائے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوراً ہی دروازہ کھولا جاتا تھا، اب تو خیر وہ بہت کچھ بیچ میں کافی چیزیں فوراً گھر شروع نہیں ہوتا. تو بہرحال آداب یہ ہے کہ دستک دیکھ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر دروازہ کھولے تو فوراً سامنا نہ ہو. اور اسی طرح جب اجازت مل جائے تو پھر داخل ہونا چاہیے، اور گھر والوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے. اور اگر کہا جائے کہ بھائی لوٹ جائیے، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لوٹ جانا چاہیے. اور اسی طرح اگر یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی کنکار کر یا اور کسی طرح یعنی بتا دیں کہ میں آ رہا ہوں، پھر داخل ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھا کے، یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اور فرمایا کہ تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. تو جس طرح گھر میں داخل ہونا منع ہے اسی طرح گھر میں جھانکنا بھی منع ہے. اور اس کے آداب یہ ہیں کہ تین دفعہ آدمی اجازت لے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے اور آپ نے دستک دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور وہ صاحب حالانکہ سن رہے تھے بالکل قریب سے, انہوں نے دلی دل میں جواب دی. پھر آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر آپ نے دوبارہ دستک دی اور پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے پھر دلی میں جواب دیا اور دروازہ نہیں کھولا. پھر آپ نے تیسری دفعہ دستک دی اور پھر سلام کیا. اور پھر آپ نے تھوڑا سا توقف کیا اور آپ پلٹے اور واپس جانے لگے. انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا, بھاگ کے آپ کو پکڑا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا جتنی دفعہ بھی آپ کی زبان سے میرے لیے دعا نکل جائے وہ میرے لیے بہت ہے, تو آپ آئیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دستک کتنی دفعہ دینی ہے, تین دفعہ. اب یہ نہیں کہ تین دفعہ میں دروازہ نہیں کھلا تو ہاتھ میں بڑا پتھر لے کر دوسرے دروازے پر پہنچ گئے. تو ایک ہی دفعہ اجازت لینی ہے, اور اگر تین دفعہ میں اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ جانا ہے بغیر ناراض. اندر سے اگر کسی نے کہا کہ بھائی ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خاموشی چلا جانا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے. بھائی آپ کیا تو پہلے سے وقت لے کر آئے, آپ نے وقت لیا نہیں, اب وہ کسی اور کام میں ہے تو نہیں وقت نکال سکتا, تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ آداب معاشرت ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا تھا تین احکام معاشرت آ رہے ہیں. پہلا تو یہ گھروں میں داخلے کا, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح کی تمہید ہے پردے سے متعلق احکامات سے پہلے. پھر دوسرا حکم آ رہا ہے غز بسر کا. فما کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے کہ نیکی رکھے اپنی نظروں میں سے. اب یہ مراد نہیں ہے بس نیکی دیکھ کر ہی چلا جائے, کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے. جب آدمی بازار میں ادھر ادھر چل رہا ہو تو چاروں طرف نظر ہونی چاہیے. البتہ یہاں کہا گیا کہ یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں میں سے بعض کو نیکی رکھے, یعنی نظر کسی غلط جگہ نہیں پڑنی چاہیے, کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. باقی جو ہے آدمی یہ مراد نہیں بس نیچے ہی نظر کرے, بلکہ زیادہ صحیح اس کا جو ترجمانی ہوتی ہے کہ نظر بچا کر چلے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی پہلی نظر تو ماں سے دوسری ماں سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے میں تو پہلی نہیں ہٹا رہا تو یہ پہلی تو معافی والی چل رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے اگر جیسی نظر پڑے اور احساس ہو یہ غلط جگہ ہے یہاں نہیں پڑنی چاہیے تو نظر پھیر لینی چاہیے, چہرہ وہاں سے پھیر لے یا نظر وہاں سے ہٹا لے. یہ نہیں کہ وہ ایک ہی نظر نہیں جھپک گیا, ورنہ ایک دفعہ ہٹا کے دوسری دفعہ اگر وہاں ہی نظر ڈالے گا تو اب یہ ارادتن گئی. تو پہلی تو غیر ارادی نظر تھی وہ اللہ نے معاف کر دی, لیکن دوسرا جب ارادتن کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوگی. اسی طرح یہ بھی کہ کسی کے سطر پر نظر نہ پڑے, اور زندہ تو رہنے پہ مردوں کے بھی سطر کی حفاظت کی جاتی ہے, اسے بھی ڈھانکا جاتا ہے اور نظر کی حفاظت کی جاتی. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری محبت میں اس نظر کی حفاظت کرے گا تو میں اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دوں گا جسے وہ محسوس کرے گا. آج یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادات میں, ایک بوریت ہوتی ہے اور جو ہے لطف نہیں آتا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نظروں کی چاٹ لگی ہوئی ہے, اس کی حفاظت ہوتی نہیں ہے, تو وہ حلاوت جو ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی. تو بہرحال یہاں غز بسر کا حکم. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور فرمایا کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرو. تو عصمت کی حفاظت میں جو ہے سطر کو چھپانا بھی آ جاتا ہے اور شرمگاہ کا غلط استعمال سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی دونوں اس میں شامل ہیں. ذالک ازکی لکم, فرمایا کہ یہی زیادہ پاکیزہ تمہارے لیے. ان اللہ خبیرم بما یصنعون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے سات احکام آ رہے ہیں. فرمایا وقل للمؤمناتی یغضضن من ابصارہن, نمبر ایک. اور اے نبی کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں. یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے بعض نیچی رکھیں, یعنی نظر بچائیں. نمبر دو, وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ, اور حفاظت کریں اپنی عصمت کی. نمبر تین, وَلَا يُبْدِينَا زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت. اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے, یعنی آپ نے اس کا ذکر برائی سے کیا. الا ما ظہر منہا, مگر جو خود ہی ظاہر ہو جائے. تو زینت کو چھپائے, زینت میں لباس بھی ہے, زیورات بھی ہیں, اور پھر یہ اس میں خوشبو بھی ہے. تو ایسی اس خوشبو استعمال کرنی چاہیے جو ہلکی ہو, اور ایسی تیز خوشبو کے گزرتے ہوئے راستے میں آ رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سوائے اس کے کہا گیا جو خود ہی ظاہر ہو جائے, جیسے کٹ کاٹ ہے, دبلا پتلا ہونا, یا نوجوان ہے یا بوڑھا ہونا, اسے تو نہیں چھپایا جا سکتا, وہ خود ہی ظاہر ہو رہا ہے. اور چوتھا حکم آ رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور وہ ڈال کر رکھے اپنی اوڑیاں اوڑھنیاں اپنے سینوں پر. تو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کا پردہ ہے. تو آپ دیکھیں گے ان احکامات میں پہلے غزوہ بصر آ گیا, اس میں بھی گھر میں بھی رہتے ہوئے بھائی بہن بھی ہیں تو یا اپوزٹ سیکس ہیں تو بہت زیادہ گہری نگاہ جو ہے نہیں ڈالنی چاہیے. اسی طرح سطر کی حفاظت کی جائے اپنی نگاہوں کے ساتھ. اور پھر تیسرا یہ آ گیا کہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کی جائے, سوائے اب آگے لسٹ آ رہی ہے وہ محرم مردوں جن کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں. اور چوتھی بات جو ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ اپنے سینے پر ایک موٹا دوپٹہ ڈال کر رکھیں. اصل میں خواتین کی جو حسن ہے اس میں بہت بڑی اٹریکشن ہے, تو ایک موٹے دوپٹے سے جو ہے ڈھک کر رکھنا چاہیے سینہ. نمبر پانچ ولا یبدینا زینتہن, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت. اب آگے ایک لسٹ آ رہی ہے تقریباً 12 افراد کی جن کے سامنے زینت جو ہے وہ زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے, یعنی اچھے کپڑے زیورات, چہرہ وغیرہ کھول کے جو ہے جن کے سامنے آیا جا سکتا ہے. تو نمبر ایک الا بعولتہن, مگر اپنے خاوندوں کے. نمبر دو او آبائہن, اور اپنے باپوں کے. او آبائی بعولتہن, اور اپنے خاوندوں کے باپوں کے, یعنی وہ اپنے سسر. او ابنائہن, اور اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے جو سوتےلے بیٹے. او اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن, یا اپنے بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن, یا اپنے جو ہے بھانجوں کے سامنے. او نسائہن, یا اپنی عورتوں کے سامنے. تو شیخ علی تھانی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت بھی اجنبی مرد کے حکم میں آتی. بعض عورتیں جو ہیں وہ پوری تصویر کھینچ دیتی ہیں اپنے مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کی, اس کے یوں ہیں اور یہ نقش ہیں اور اس طرح, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ایسی عورت جس کے اخلاق کا پتہ نہ ہو اس سے بھی مسلمان عورتوں کا جو ہے وہ پردہ ہوتا ہے. او ما ملکت ایمانہن, یا ان کنیزوں پر جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا پھر ایسے خادم جو عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے, مرد خادم ہیں گھروں میں کام کر رہے ہیں, انہیں کوئی رغبت نہیں ہے خواتین سے, تو ان کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یہ اتنے چھوٹے بچے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے جو ہے وہ پردے کی باتوں سے, تو ان کے سامنے بھی اگر عورت جو ہے وہ پردہ نہ کرے اور وہ جو ہے اپنے زینت کے ساتھ آ جائے تو اس کی اجازت ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی طویل لسٹ ہے, لیکن اس میں کہیں جیٹھ اور دیور کا ذکر نہیں ہے, وہ محرم مردوں میں نہیں آتے اور ان سے پردہ ہے. ایک مطلب آپ سے پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں کیا, آپ نے کہا وہ تو موت ہے, یعنی وہ اجنبی بھی ہے پھر اس کا آنا جانا بھی ہے, ایکسس بھی ہے, تو اس سے تو اور زیادہ پردہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں بہنوئی بھی نہیں ہے, تو لوگ یہ بہنوئیوں سے بھی پردہ نہیں ہو رہا, حالانکہ بہنوئی بھی غیر محرم ہے. وہ عارضی محرم تو ہے, جب تک ایک بہن اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا, لیکن اگر اس جو اس کی بیوی ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسے طلاق دے دی تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے, اس لیے بہنوئی سے بھی جو ہے وہ پردہ ہونا چاہیے. اسی طرح مردوں کے حوالے سے دیکھیں تو سالیاں اور بھابیاں بھی یہ غیر محرم ہوتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. جس طرح خواتین کا پردہ ہے تو مردوں کا بھی پردہ ہے. مردوں کا پردہ کیا ہے, وہ برقع تو نہیں اوڑھتے لیکن وہ اپنی نظر بچا کر رکھیں گے, وہ مخلوط محفلوں میں نہیں جائیں گے, وہ ایسے شغل اور بے تکلفی کی باتیں غیر محرموں سے نہیں کریں گے. اب کزنز وغیرہ ہیں تو ان سے وہ خود پردہ کریں, اور ان سے ایسی ملاقاتیں اور آنا جانا اور بات چیت وہ اس میں احتیاط ہونی چاہیے. آگے پھر چھٹا حکم آ رہا ہے, ہم نے کہا تھا کہ پردے سے متعلق جو ہے سات احکامات آ رہے ہیں. ولا یضربن بعجلهن, اور نہ زور سے پاؤں مارے اپنے زمین پر چلتے ہوئے. لے یعلم ما یخفین من زینتهن, کہ معلوم ہو جائے جو کچھ چھپا کر رکھا ہے انہوں نے اپنی زینت میں, جب وہ زیورات کھنک رہے ہیں ان کی آواز آ رہی ہے اس سے بھی بلا وجہ لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں. تو اس طرح زور سے پاؤں مار کر چلنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. اور نمبر سات, وتوبوا الى الله جميعا, اور تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو گویا یہ سب کر کر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی پہلے, تو اس پر سب جو ہے مل کر مرد عورتیں وہ اللہ سے توبہ بھی کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں وہ رہیں. تو یہ گھر کے اندر جو پردے کے احکامات ہیں, دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. سات حکم, پہلا غزے بسر, نظر بچا کر رکھنا. دوسرا ستر اور عصمت کی حفاظت کرنا. ہم نے کہا تھا مرد کا ستر تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, اور خاتون کا ستر پورا جسم ہے سوائے چہرے کی ٹکیا جسے وجھ کہتے ہیں, اور قصفین یہ کلائیوں تک ہاتھ, اور قدمین جو دخنوں سے نیچے کے پاؤں ہیں یہ اس سے باہر ہیں, باقی سارا جسم چھپا کر رکھنا چاہیے سوائے شوہر کے, کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور اسی طرح پھر تیسرا حکم آیا کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. اور چوتھا حکم, گھروں میں سینے پر بھی خمار یا اوڑھنی ڈال کر رکھیں. اور نمبر پانچ, محرم مردوں کی فہرست دے دی کہ بھئی ان کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن جو اس فہرست میں نہیں ہیں ان کے سامنے جو ہے نہیں آ سکتی. اس میں ایک اشکال لوگوں کو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ لسٹ تو بیکار ہو جاتی پھر اس کا, جب سبھی کے سامنے آ سکتے ہیں چہرہ کھول کر, تو اس لسٹ کی ضرورت کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں 12 افراد گرا دیے کہ ان کے سامنے جو ہے اپنی زینت خاتون ظاہر کر سکتی ہیں, وہ تو پھر سبھی کے سامنے آ گئی. تو بہرحال اس میں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر چھٹا حکم آیا کہ اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ ماریں, تاکہ جو زیورات ہے اس کی کھنک وغیرہ سے بھی لوگ متوجہ نہ ہو. اور نمبر سات, اللہ کے حضور سب مل کر توبہ کریں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح بعض دفعہ بچپن میں بچے ساتھ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو انہیں بتایا جانا چاہیے کہ بیٹا باپ بڑی ہو گئی ہیں, آپ ایک گھر میں بھی دوپٹہ ڈال کر رکھا کریں, اور یہ اب لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلا کریں, یا انکل آئیں تو ان سے ہاتھ نہ ملا کریں. اب وہ بچپن میں تو عادت ہوتی ہے کہ بیٹا ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملاؤ, وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے 8-10 سال کی, اب وہ عادت وہی ہوتی ہے ہاتھ ملانے کی, تو اب ابو کے ساتھ جو بھی آ رہا ہے وہ ہاتھ ملا لیے, تو ہم بتانا چاہیے, اور بچی ہے اسے نہیں پتا, لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے, اسے بیٹھ کے بیٹھائیں کہ بیٹا گھر میں ٹھیک ہے آپ ایسے سلام کر لیا کرو, اور لیکن ہاتھ آپ نہیں ملائیں گے, اور یہ جو آپ کے بھائی تھے آپ کے دوست تھے ان کے ساتھ آپ کھیلنی تھی, اب آپ بڑی ہو گئی ہیں آپ لڑکیوں کے ساتھ کھیلا تھے. اسی طرح اپنے بھتیجوں بھانجوں کو بھی بتا دیں کہ بھائی اب آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہے اب آپ نہیں کھیلیں گے, آپ کا پردہ ہے, آپ جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کریں. بھائی ہم بچوں کو گائیڈ نہیں کریں گے تو کیسے ہونے آئے گا, تو ہمیں یہ چیز اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, بلکہ ان سے مشورہ کرنا چاہیے. گھر کے معاملات میں جیسے سب سے مشورہ کرتے بچوں کو بھی بٹھایا جائے, ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کی کیا رائے, اسی طرح ان پردے کے احکامات میں بھی انہیں بھی بٹھایا جائے کہ بھائی اب آپ بڑے ہو رہے ہیں آپ کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے, گھر میں مہمان آتے ہیں تو اب آپ خواتین میں نہیں جایا کریں, آپ بڑے ہو گئے آپ مردوں کے ساتھ بیٹھا کریں, یہ ہمیں بتانا چاہیے تاکہ ہمارا گھرانہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنے. آگے حکم نکاح ایامہ بیان ہو رہا ہے, فرمایا وان کہو الایامہ منکم, اور نکاح کر دیا کرو ایامہ میں سے جو تم میں ہیں. ایامہ دو طرح کے کہلاتے ہیں, یا تو ایسا مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, ویڈوور انگریزی میں کہا جاتا ہے, اردو میں رانگ کہتے ہیں, یا ایسی خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ کہتے ہیں یا ویڈو کہا جاتا ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے ایک طویل زندگی گزاریں, تو بہتر ہے کہ نکاح کر دیں. اسی طرح فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور اپنے غلاموں میں سے جو نیک غلام ہیں نیک قرین ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ ہوں گے محتاج, یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, تو اللہ غنی کر دے گا انہیں اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا. تو اس میں بہت ترغیب ہے نکاح کے لیے, اور جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو جائے تو والدین کی جہاں اور ذمہ داریاں ہیں وہاں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کا نکاح کر دے. اس میں بہت آج ہماری طرف سے کوتاہی ہے, ایک تو اس کی وہ عمر ختم ہو جائے گی, تعلیم ہی نہیں ختم ہو کر دے رہی, 20-20 سال کی تعلیم ہو گئی. اب پہلے تو میٹرک کے بعد ہی تعلیم اچھی خاصی سمجھی جاتی تھی, چلے انٹر کر لیں, اب تو بی اے کرنا ہے ماسٹرز کرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے اسی میں. حالانکہ جو دائیہ ہے جنسی دائیہ یہ تین ایجز میں شروع ہو جاتا ہے, یہ اپنی پیک پر ہوتا ہے ارلی 20s میں, لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اپنی کتابیں ہو تم. اور پھر جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے اس میں جو بھرمار ہے غلاظت کی اس وقت, اور جو ایک سٹریس ہے نوجوانوں کے اوپر, اسے نکالنے کا جائز رستہ ہم دے نہیں رہے اور مزید ڈیلے کر رہے ہیں. 30-30 سال عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا, تو اس میں خیال کرنا چاہیے. جلدی نکاح کریں اپنے بچوں کا تاکہ وہ جو ہے ان کی آنکھوں کی, ان کی عصمتوں کی حفاظت ہو سکے. مجھے اپنا یاد ہے بچپن میں ایک لڑکا بڑا تیز تھا ہمارے ساتھ, ہر وقت گھورنا اور تاڑنا. ہم بڑا کہتے تھے, کچھ دنوں بعد دیکھا کہ انتہائی شریف ہو گیا, کرکٹ کھیل رہا ہے تو کچھ دیکھ نہیں رہا. مجھے کیا ہو گیا, کہنے لگا میری شادی ہوگی. تو شاید 18 سال کا ہوگا, والدین نے شادی کر دی تو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ جائز جذبہ ہے, تو اسے ڈیلے ہم کریں گے اور جائز چیزوں پر قدغن لگائیں گے تو یہ تو منہ زور گھوڑا ہے, یہ اپنا رستہ کہیں اور نکال لے. تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی غلط رستوں پر دیکھ کے؟ تو بہتر ہے کہ ہم جائز طریقے سے جو ہے کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ابن ماجہ کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک طویل روایت جس کے آخر میں آپ نے فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد, نکاح کا اعلان عام کرو مساجد میں منعقد کرو. اسی طرح جو ہے وہ ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے, اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھے, کیونکہ نفلی روزے جو ہے وہ اس کی شہوت کو کم کر دیتے. لیکن یہ بات پسند نہیں کی کہ جو ہے وہ غلط طریقے سے تسکین کا کوئی ذریعہ ڈھونڈا جائے. تو یا تو نکاح کرو ورنہ پھر اس جذبے کو کنٹرول کرو, عفت اور شرافت کی زندگی گزارو. تو بہرحال اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پانچواں حکم آ رہا ہے, پاک دامن رہو. بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا, اور چاہیے کہ عفیف رہے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کا سامان, یعنی انہیں موقع نہیں ہے نکاح کا, تو عفت اور پاکیزہ زندگی گزارو. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ غنی کرتے انہیں اللہ اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ جو چاہیں یعنی آزادی, اب وہاں اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور غلام بعض دفعہ مقابلت کر لیتے تھے اپنے مالک سے, وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 3 لاکھ روپے کما کر دیتے ہیں آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو یہ تحریر میں آ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تو مجھے 3-4 لاکھ روپے اتنے, وہ فکس ہوتا تھا کہ بھائی اتنے کما کر دو گے اب میں تمہیں آزاد کر دوں گا, اسے مقاتبت کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ غلام اگر مقاتبت کرنا چاہیں, آزادی چاہیں, تو پھر وہ تحریر کر لیا کرو. مما ملکت ایمانکم, یعنی ان میں سے جو تمہارے ملک یمین میں ہے. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, اب مقاتبت کر لو ان سے اگر تم ان میں پاؤ کوئی خیر اور بھلائی. وآتوہم من مال اللہ, اور پھر دو انہیں اس میں سے جو مال اللہ نے تمہیں دیا. البتہ اس میں یاد رکھیں کہ اب تو خیر غلام ختم ہو گئے تو مسائل بھی نہیں, لیکن اب آقا اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا, اس کی کا غلام ہے. دیگر لوگ جو ہے اس غلام کو مالی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ پیسے پورے ہو جائیں, وہ آزاد ہو جائے, لیکن آقا زکات نہیں دے سکتا. تو فرمایا, الذی آتاکم, یعنی اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اور نہ مجبور کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر. ان اردنا تحسنا, جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. لے تب تبو ارد الحیات دنیا, تاکہ تم طلب کرو ان کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی کے اسباب. ومن یکرہن, اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا. فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ جبر اور مجبور کرنے پر انہیں ان سے یعنی کوئی معاوضہ نہیں کرے گا, انہیں بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور یہ مجبور کرنے والے کی حرام کمائی ہوگی اور پھر اللہ اس سے جو ہے وہ باس بوس کر لے گا. تو بہرحال یہاں عرب میں کامن تھا کہ کنیزیں کر لیتے تھے اور پھر اس سے پیسے کمانے کا ایک اچھا طریقہ تھا, پراسٹیٹیوشن شروع کر دیتے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرو گی. کوئی بھی عورت پسند نہیں کرتی کہ اس طرح جو ہے اسے استعمال کیا جائے, پیسے کوئی اور لے کر جا رہے ہیں, تو یہ چیز جائز نہیں ہے. یعنی یہاں یہ تو کہا گیا اگر وہ پسند نہ کریں, لیکن اگر وہ پسند کریں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے اس ذریعے سے کمایا جائے, یہ حرام کمائی ہے. اور یہ اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے. آگے حکمت انزال آیات بیان ہو رہی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف مسلمانوں نہایت واضح آیات. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور کچھ حال ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے. اب آگے پانچواں رکوع آ رہا ہے اور اس میں جو ہے تین تمثیلیں آ رہی ہیں. پہلی مثال جو ہے وہ بندہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال ہے, اور پھر دوسری مثال جو ہے وہ منافق کے نیک اعمال کی مثال ہے جیسے کہ شراب, اور تیسری مثال جو ہے کافر کی مثال آ رہی ہے کہ وہ حقیقی ایمان سے بھی محروم ہے اور دکھاوے کی جو نیکی ہے اس سے بھی محروم ہے. تو پہلے بندہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال بیان ہو رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. دیکھیں ویسے آگے ہم پڑھ لیں گے سورہ شورا میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے تو مثال بھی کوئی چیز نہیں. تو یہاں اللہ کی مثال بیان نہیں ہو رہی. یہ جو کہا گیا اللہ نور السماوات والارض, آگے یہ الفاظ آ رہے ہیں مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال ایسی ہے. تو اللہ کی مثال نہیں بیان ہو رہی, اللہ کے نور کی مثال بیان ہو رہی. اور اسے مزید واضح کر دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ کہتے ہیں یہاں الفاظ معذوف ہیں فی قلب المؤمن, ایک مومن کے دل کے اندر اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ بیان کریں. فرمایا کمشکات فیہا مصباح, گویا کہ ایک طاق ہے جس میں ہے ایک چراغ. اب طاق جو ہے وہ پہلے زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو ایک ڈپریشن سا ہوتا تھا دیوار میں, جو اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے چوڑا تھا, ایک کھڑکی سی سمجھ لیں, اور اس میں اتنی جگہ ہوتی تھی کہ چراغ وہاں رکھا جا سکے. تو فرمایا کہ جیسے کہ ہے ایک طاق اور اس میں رکھا ہوا ہے چراغ, المصباح فی زجاجہ, اور یہ چراغ رکھا ہوا ہے ایک کندیل کے اندر. اور ہوتا یہ تھا کہ چراغ جو ہے وہ جلایا جاتا تھا اور ہوا جب چلتی ہے تو اس کی لو بجھنے کا احتمال رہتا ہے, تو ہوا سے اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, شفاف کندیل اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہوا براہ راست جو ہے وہ اس کی لو پر نہ آئے اور چراغ نہ بجھے. تو اب یہ ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اور فرمایا الزجاجتو کانہا کوکب دری, اور وہ کندیل ایسی شیشے کی کندیل ہے گویا چمکتا ہوا تارا. تو اب آپ امیجن کریں ایک طاق ہے اور طاق کے اندر ایک چراغ ہے اور چراغ کے اوپر ایک کندیل رکھی ہوئی. اب یہ کس طرح منطبق ہوتا ہے, اگر آپ یہ کندھے اتار دیں تو انسان کا جو سینہ یہ بھی بالکل طاق کی طرح ہے, اوپر سے یہ نیرو ہے اور نیچے سے چوڑا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے یہ اصل میں ایمان ہے, اور یہ ایمان جو ہے جل رہا ہے. چراغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک روغن اور ایک آگ. روغن جو ہے یہ نور فطرت ہے جو ہے انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے ودیت کی ہے, اور یہ جو آگ جو اسے جلا رہی ہے وہ نور وحی ہے. جب نور فطرت اور نور وحی ملتی ہے تو پھر یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے, اور یہ جو کندیل جس کے اندر یہ چراغ رکھا ہوا ہے یہ ہمارا دل ہے. تو دل کندیل ہو گیا اور یہ ہمارا سینہ یہ گویا جو ہے مشکات ہو گیا, اور اس کے اندر یہ جلتا ہوا چراغ یہ ایمان ہو گیا. تو یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے. تو اللہ تعالیٰ تو اور وسعتوں میں آ نہیں سکتا, ہاں ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے. تو اسی طرح جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. تو علامہ اقبال نے ایک مومن کے دل کو زجاج کرا دیا, اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایک مومن کا دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں ایک کافر کے دل کے لیے ہجر کا الفاظ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں انتہائی سخت. تو اگر پتھر کی کندیل بنا کر چراغ کے گرد رکھ دی جائے تو کیا ہوگا, تو آپ کو بتایا حالانکہ چراغ اندر جل رہا ہے لیکن اس کی روشنی باہر نہیں آئی. اس لیے اس کندیل کو صاف ہونا ضروری ہے, اور یہ ہر کثافت سے صاف ہونی چاہیے. جتنی یہ شفاف ہوگی اتنا اندر سے جو ایمان کا نور جو ہے وہ باہر آئے گا. اور اسے جلانے کے لیے جو تیل ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونہ, اور یہ چراغ جل رہا ہے ایک مبارک زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے. لا شرقیت ولا غربیہ, اب یہ درخت نہ تو شرقی ہے نہ غربی ہے. ایک رائے یہ کہ یہ پہاڑ کا ایک ہی درخت ہے, بھرپور دھوپ اسے لگ رہی ہے, یا یہ بالکل جھنڈ میں درمیانی درخت ہے. تو جو شرقی درخت ہوتے ہیں ان میں صبح کے وقت تو روشنی آتی ہے لیکن شام کو روشنی نہیں پڑتی, اور جو غربی درخت ہیں انہیں صبح روشنی نہیں ملتی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے جب روشنی آتی, لیکن جو درمیانی درخت ہیں ان پر بھرپور میکسیمم روشنی انہیں ملتی، سورج کے طلوع ہوتے وقت بھی اور جب سورج بالکل نصف نہار پر ہوتا ہے، جب غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے رائے یہ ہے کہ یہ یا تو متوسط درخت ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے کسی جھنڈ کے، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت ہے جسے بھرپور روشنی مل رہی ہے. تو درویش خدا مس نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہا نہ سمرقند. انسان کا یہ جو تیل ہے فطرت، وہ بھی ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہونا چاہیے. جتنا یہ تیل شفاف ہوگا اتنا اس میں آگ کو لینے کی صلاحیت زیادہ ہوگی. ایسے اس کی مثال اگر دیکھیں، مٹی کا تیل جو نکلتا ہے، اگر آپ جلتی ہوئی تیلی اس میں ڈالیں گے نا، وہ بجھ جائے گی، وہ براہ راست آگ کو نہیں لیتا. لیکن اسے آپ صاف کریں تو ڈیزل بن جاتا ہے، اور صاف کریں تو پیٹرول بن جاتا ہے، اور صاف کریں تو ہائی آکٹین بن جاتا ہے. اب ہائی آکٹین کو جلانے کے لیے آگ لگانی نہیں پڑتی، دکھانے ہی کافی. آپ دور سے شعلہ دکھائیں گے نا، اس کی فیومز خود آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو اصل میں یہ تیل جتنا شفاف ہوگا اس میں اتنی زیادہ اس میں جلنے کی صلاحیت ہوتی. تو یہ مثال اب آگے دی جا رہی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا وہ آگ کو لیا جاتا ہے جبکہ ابھی آگ نے اسے چھوا ہی نہ ہو. نور و نالا نور، نور پر نور، ایک نور فطرت اور دوسرا نور وحی، یہ دونوں اگر ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چراغ جل اٹھتا ہے. اب چراغ نہ جلنے کی دو وجوہات ہو سکتی، ایک یہ کہ نور فطرت تو موجود ہے، تیل تو ہے لیکن آگ نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فطرتن تو نیک ہے لیکن اس تک وحی کی روشنی نہیں پہنچی اور وحی کی تعلیمات سے وہ ناشنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وحی تو موجود ہے، آگ تو ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں جل رہا چراغ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیل کثیف ہے اور اس میں کثافت ہے، یا تیل ہے نہیں یا وہ خراب ہو چکا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ جو ہے یہ کام ہوگا. بالکل اس طرح کہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی، ایک ہماری آنکھوں کی روشنی ہونی چاہیے اور دوسری باہر بھی روشنی ہونی چاہیے. ابھی لائٹ چلی جائے تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، میں نے کیا پہنا ہوا ہے، کیا چیزیں میرے پاس ہیں، وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن فرض کریں کہ لائٹ گئی بھی تھی، اب لائٹ آ گئی، ابھی بھی اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا کچھ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پھر آنکھ کی روشنی خراب ہے، باہر کی تو روشنی ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی وحی کی روشنی موجود نہیں. اب نور فطرت تھا، اس پہ بعض لوگ جو ہے اپنی فطری اس سے جو ہے وہ نیکی اور برائی کو پہچانتے تھے، لیکن جب آفتاب رسالت جو ہے شروع ہو گیا اور آب و تاب پر آ گیا، اس سے سارا ماحول روشن ہو گیا. اب بھی اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نور فطرت نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ چاہیے، اس کے بغیر یہ نور مکمل نہیں ہوتا. تو فرمایا یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اور ہدایت فرماتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، مثال کی اللہ کو ضرورت نہیں، ہر شے جیسے ہے وہ اسے پہچانتا ہے. لیکن انسانوں کو بعض لطیف حقائق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے مدد لی. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی مثال، ایمان حقیقی کیسے ہوگا، اسے اللہ نے ایک جلتے ہوئے چراغ سے سمجھا دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان حقیقی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس چراغ کو روشن کر دے جو ایمان کا چراغ ہے، جو وحی کی روشنی اور فطرت کی روشنی سے مل کر بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت سے سلیمہ عطا فرمائے اور ہمیں وحی سے قربت عطا فرمائے. آگے صاحب نور ایمان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ حکم دیا اللہ نے جو ہے جن کی تعظیم کا، اشارہ مساجد کی طرف. ویشکرا فی حسمو، اور جن میں اپنے نام کی مالا جپنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یسبحو لہ فیہا بالغدوی والآثار، تو یہ ایمان والے وہ مساجد میں گویا اس اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. تو ایک تو مراد یہی ہے کہ صبح بھی ہوتے ہیں شام بھی ہوتے ہیں، ایک مراد یہ کہ دائمی تسبیح ہوتی ہے، مسلسل وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح ہو یا شام. اب صاحب ایمان افراد کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. نمبر ایک، رجال اللہ تلہیہم تجارہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بھائی اور نہ ہی خرید و فروخت. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی کاروبار ہو یا تھوڑی دیر کی کوئی دلچسپی ہو یا کوئی لین دین ہو، وہ دائمی ایک اللہ کی یاد انہیں رہتی ہے، وہ ہر وقت ان کی توجہ رہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ذرائع ذکر ہوتے ہیں، ایک حالت ذکر ہوتی. ذرائع ذکر وہ ہیں جنہیں اختیار کر کے آدمی اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے. ان میں سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کو یاد کرنے کا وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سب سے جامع ذکر وہ نماز ہے. اس میں زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پورے وجود سے انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر تیسرے درجے میں وہ مسنون دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر تعلیم فرمائی، صبح سو کر اٹھنے کی، باتھ روم جانے کی، آنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، لباس تبدیل کرنے، گھر میں سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، یہ 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں. اور یہ معمولات ہر ایک کے ساتھ، اگر اس میں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ، انہی الفاظ میں دعا کر رہے جو پہلے ہی سے گارنٹیڈ ہے کہ یہ قبول ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس طرح پھر ہر موقع پر توجہ اللہ کی طرف ہوتی رہتی. پھر اس کے بعد درجہ ہے کہ کوئی صاحب علم آپ کو بتائے کہ بھئی آپ یہ آیت پڑھا کریں، یا آپ اللہ کے اس اسم کا وظیفہ کیا کریں، یا آپ اللہ کی ان الفاظ میں تسبیح کیا کریں. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے ذریعہ ذکر تو اختیار کیا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے، تو اسے حالت ذکر حاصل نہیں ہے، حالانکہ ذریعہ ذکر اس نے اختیار کیا ہوا. تو اس لیے حالت ذکر کی بھی اہمیت ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ. اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس نے کوئی ذریعہ ذکر اختیار نہیں کیا، نہ ہاتھ میں تسبیح ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے. وہ دکان پر کھڑا ہوا مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، لیکن اس کی توجہ ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ناجائز نہ کروں، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، اور میں وہی کروں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. تو وہ حالت ذکر میں، حالانکہ اس نے کوئی ذریعہ ذکر اختیار نہیں کیا. تو یہاں جو صاحب آپ کے ہیں نور ایمان لوگ ہیں، ان کی وصف آ رہی ہے پہلی کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ سے غافل نہیں کرتی. نمبر دو، وإقام الصلاة، اور نہ ہی نماز سے غافل کرتی. ایک آدمی جو اللہ کو رازق سمجھتا ہے وہ اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند کرتا ہے اور رازق کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو دکان کو رازق سمجھتا ہے وہ دکان پر بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے دکان کے لاگے مجھے، تو اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے حکم پر باقی ساری چیزیں مؤخر کرنی چاہیے اور نماز کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. نمبر تین، وإیتاء الزکاۃ، اور نہ جو ہے وہ تجارت اور لین دین اور دیگر مشاغل اسے روکتے ہیں ادائے زکات سے. اور نمبر چار، یخافون یوماً، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ جزا دے انہیں بہترین ان کے اعمال کی جو وہ کرتے رہے، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید بھی دے اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے، یعنی بہت زیادہ. آگے اب دو مثالیں آ رہی ہیں محرومین عن القرآن کی، قرآن سے محروم رہنے والوں. ان میں پہلی مثال ہے منافق کی. منافق جو ہے حقیقی ایمان سے محروم ہوتا ہے، صرف زبان پہ اس کے کلمہ ہوتا ہے، دل میں اس کی یقین نہیں ہوتا اللہ کا، آخرت کا، نبی کا، تو صرف قانونی ایمان اس کے پاس ہوتا ہے. پھر وہ جو نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے، چنانچہ آخرت میں اسے اجر نہیں ملے گا. اس کی بڑی بلیغ مثال ہے یہاں، فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ہیں جیسے کہ وہ سراب، سراب کہتے ہیں چمکتی ہوئی ریت. ریگستان میں ایک آدمی جب جا رہا ہوتا ہے، انتہائی گرمی ہوتی ہے، دھوپ شدت کی ہوتی ہے اور سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ لائٹ ریفلیکشن اس طرح ہوتا ہے ریت پر پڑ کر کہ لگتا ہے کہ یہاں پانی ہو، کیونکہ ایک اور شبی بن رہی ہوتی ہے، ریفلیکشن آ رہا ہوتا ہے. پاس اگر کوئی درخت ہے یا کوئی پہاڑ ہے، اس کا ریفلیکشن ریت کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور انسان اسی سے متعارف ہے کہ جب بھی ریفلیکشن ہوگا تو پانی ہوگا کوئی، اور پانی پہ اس کا اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ ریت کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی کو نہیں پاتا. تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت، بقیاتی یحسبہ الظمآن ماء، گویا ایک چٹیل میدان میں اور جسے خیال کرتا ہے بہت پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، کس طرح وہ لڑکتا بھڑکتا جو ہے وہاں پہنچا ہوگا پانی کی تلاش میں، لم یجد شیئا، تو نہیں پاتا وہاں کوئی بھی چیز، وجد اللہ عندہ، بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے، فوفاہ حساب، پس وہ اللہ پورا پورا لے لے گا اس سے حساب، واللہ سریع الحساب، اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو یہاں شراب چمکتی ریت سے مراد کیا ہے؟ دکھاوے کی نیکیاں. اور بقیہ جو کہا گیا ہے چٹیل میدان، میدان حشر ہے، اور زمان انتہائی پیاسا وہ منافق ہے، اور اسے جس چیز کی تلاش ہے پانی، یعنی وہ اپنی نیکیوں پر اجر و ثواب، چنانچہ وہ پانی اسے ملنے والا نہیں ہے وہاں، بلکہ ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ نفاق سے محفوظ فرمائے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے. آگے پھر دوسری مثال آ رہی ہے، نور ایمان سے محروم شخص. ویسے تو تیسری مثال، لیکن محرومین عن القرآن کی دوسری مثال اب یہ ہے کافر. اس کے پاس نہ حقیقی ایمان ہے نہ ظاہری ایمان ہے، روشنی ہے ہی نہیں، نہ نور فطرت ہے نہ نور وحی ہے، اندھیروں پر اندھیرا ہے. تو انتہائی بلیغ مثال انتہائی اندھیروں کی. اور اسے اگر چونکہ اللہ نے یہاں سمندر اور گہرے سمندر کا ذکر کیا، تو سمندر اور روشنی کا اگر دیکھا جائے تو جو فرسٹ 200 میٹرز ہوتے ہیں اس میں لائٹ پینیٹریٹ کرتی ہے، اسے سن لائٹ زون کہتے ہیں. اور جیسے ہی 200 میٹر سے نیچے ہم جاتے ہیں 1000 میٹر تک، تو اسے ٹوائلائٹ زون کہتے ہیں. جیسے آدھی رات میں ہلکی سی روشنی کچھ جو ہے ستاروں کی ہوتی ہے، ایسے سمندر میں محسوس ہوتا ہے 1000 میٹر نیچے. اور جب 1000 میٹر سے 4000 میٹر نیچے تک جایا جائے تو مڈ نائٹ زون کہلاتا ہے، بالکل انتہائی اندھیرا ہوتا ہے. اور جو گہرے سمندر ہوتے ہیں وہ 4000 میٹر سے بھی گہرے ہوتے ہیں. تو آپ امیجن کہہ سکتے ہیں وہ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یعنی آدمی کو ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ کہاں ہے میرا الٹا ہاتھ کہاں ہے، لیکن اسے نظر نہیں آئے گا. انتہائی اندھیرا ہوتا ہے گہرے سمندر میں. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. او کا ظلمات فی بحر اللجی، یا جیسے کہ اندھیرے گہرے سمندر میں. یخشاہ موج من فوقہ موج، اور ڈھانک رہی ہو اسے موج پر موج. ایک تو ویسے ہی گہرا سمندر انتہائی اندھیرے، اوپر موج کے اوپر موج چڑھی آ رہی. من فوقہ سحاب، اور اوپر سے پھر جو ہے بادل بھی ہے، بادلوں کی وجہ سے چاند ستاروں کی روشنی ویسے ہی نیچے نہیں آ رہی، تو کتنے اندھیرے یہاں جمع ہو گئے. فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے جو ایک کے اوپر ایک چڑھے جا رہے. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اور جب وہ نکالتا اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ سکتا ہے اس کو. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کا کوئی نور. تو اس لیے اللہ ہی سے نور مانگنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی بلیغ دعا ہے، جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو ایک طویل دعا ملتی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کر دیجئے میرے بالوں میں نور، میرے کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میری بینائی میں نور، میری شنوائی میں نور، میری گویائی میں نور. اے اللہ کر دیجئے میرے لیے نور، اور میرے سامنے نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے دائیں نور، اور میرے بائیں نور. تو بڑی بلی دعا ہے. تو یہ بہرحال اللہ سے نور ہدایت ماننا چاہیے. ایک وحی کا نور ہے، دوسرا فطرت سلیمہ کا نور ہے. یہ دونوں ہوں تو پھر انسان کو ایمان کی تقویت اور یہ نور حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ دل کا چراغ پھر جل جاتا ہے. اور دل اگر کدورتوں سے صاف ہو تو اس کی روشنی جو ہے اس کے پورے وجود میں پھر پھیلتی ہے، اور اس کے ایک اثرات جو ہیں وہ انسان کی سیرت اور شخصیت میں نمایاں ہوتے ہیں. تو بہرحال آگے نور ہدایت، یعنی آپ کہیں کہ توحید کے نور پر پانچ دلائل آ رہے ہیں. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. والطير صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے گویا اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبيحه، اور ہر ایک مخلوق نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ. واللہ علیم بما يفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو گویا تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر، یہ پہلی دلیل توحید کے لیے کہ سارے اہل آسمان اہل زمین یہ سب اسی اللہ کے گنگار ہیں. تو تم علیحدہ اپنا من گھڑت معبود بنا کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو حقیقی معبود ہے اس کے تم بھی اس کی تسبیح کرو. آگے دوسری دلیل دی جا رہی ہے ملکیت باری تعالیٰ سے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے اس سے، اس کے آگے ہی رخ کرو، اس کے سامنے جھکو. تیسری دلیل آ رہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي صَحَابًا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو. ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اکٹھا کر دیتا ہے ان کو. ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر البدقا یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، وینزل من السماء من جبال، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے، فیہا من برد، جن کے اندر جو ہے وہ سردی ہے یعنی جس کے اندر برف ہے، فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ برساتا ہے ان اولوں کو برف کو جس پر وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور ہٹا کر رکھتا ہے وہ اسے جس سے چاہتا ہے۔ تو ہم تو شہری علاقوں میں یہاں اتنی نمایاں نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں۔ ایک جگہ اولے پر سے پورا کھیت تباہ برباد ہو گیا، اس کے ساتھ والا کھیت بالکل صحیح سلامت۔ تو اب یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں یہ کام ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک تو بادل دیکھیں آپ کیسے، یعنی ہم اپنا جہاز اگر بادلوں کے پیرلل لا کے اس کا انجن بند کرتے ہیں تو کیا ہوگا جہاز کا، جہاز نیچے آ جائے گا۔ یہ بادلوں کو کس نے وہاں پر معلق رکھا ہوا ہے، نہ وہ زمین کی آپ کہیں کہ اس زمین اپنی طرف انہیں کھینچ رہی ہے، نہ وہ بالکل بکھر کر خلا میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر پابند ہیں اور اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ ایسے ایسے پہاڑ جیسے بادل، اب تو جن لوگوں نے فضائی سفر کیا ہو تو بادل دیکھا ہوگا، جہاز کئی منٹوں گزرتا ہے پھر جا کے وہ نکل پاتا ہے، ایسے ایسے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے وہ کوئی ہلکے نہیں ہے، ٹنوں جو ہے وزن ہوتا ہے ان کے اندر، برف بھری بھی ان کے اندر، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہے بادل، اللہ کے حکم پر وہیں پر معلق۔ تو کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ آگے پھر چوتھی دلیل اللہ کی قدرت کی، بلکہ ابھی تھوڑے سے حصہ رہتا ہے، فرمایا یکادو سنا برقہی یذہبو بالابصار، اور قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی اچک لے جائے ان کی گویا بصارت کو، یعنی وہ بجلیاں بھی ساتھ ان بادلوں میں، اور اگر خیر ہم نے یہاں تو اتنا نہیں دیکھا ہے، یہ ایسی گرج چمک ہوتی ہے کہ گویا دل جو ہے حلق میں آ جاتا ہے، اتنی کڑاکے کی آوازیں ہوتی ہیں، اور آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ بجلی اب گری کہ جب گری۔ آگے چوتھی دلیل توحید کے اعتبار سے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اب وہ اللہ بدل کر لاتا ہے رات اور دن، ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس سب میں جو ہے وہ عبرت ہے، لول الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ تو یہ دن اور رات کتنا بڑا نظام ہے، کب سے چلا رہا ہے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کے ہم چند سیکنڈ کے لیے نہ دن کو بڑا کر سکتے ہیں نہ رات کو چھوٹا کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کی مرضی پر سب کچھ چل رہا ہے۔ اسی طرح پانچویں دلیل توحید کے لیے آ رہی ہے، اور وہ تخلیق باری تعالیٰ، واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جاندار کو پانی سے۔ اب وہ سائٹو پلازم پروٹو پلازم کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ تر پانی ہے، بعضوں نے اس سے مراد نطفہ بھی کیا ہے، فمنہم من یمشی علی بطنی، اب دیکھیں کتنے قسمہ قسم کے اللہ نے مخلوق پیدا کر دی، فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ریپٹائل سارے جتنے سانپ اور چھپکلیا وغیرہ سب پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں، وہ کون ہے، پرندے اور میں اور آپ انسان، یہ دو پیروں پر اللہ انہیں چلا رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں، چوپائے سارے درندے چرندے یہ سب چار پاؤں پر چلنے والے، یخلق اللہ ما یشاء، اب اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے بڑے بھی معجزے ہوں گے کوئی، یہ معجزے کم ہے اللہ کی توحید کو پہچاننے کے لیے، تو یہ تو بالکل ہی آدمی اس کا دماغ ہی نہ چلتا ہو اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے بڑے معجزے اور کیا چاہیے۔ آگے اب ترغیب الی نور القرآن بیان ہو رہا ہے، پانچواں مضمون، لقد انزلنا آیات مبینہ، اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، رزق بغیر مانگے ملتا ہے، ہدایت مانگنے سے ملتی، تو اسی لیے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ آگے منافقانہ طرز عمل، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اور ہم نے حکم مان لیا پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد۔ شروع میں تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، لیکن جب موقع آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ لوگ ایمان والے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان، آپس کے معاملات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی اللہ رسول کے پاس جاؤ، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کر دیں گے. تو ان کا طرز عمل دیکھیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ اللہ رسول سے گویا منہ موڑتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر انہی کا ہو حق، انہیں پتا ہو کہ معاملہ ایسا ہے جس میں ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، تو یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر آ جاتے ہیں جو اللہ رسول کی طرف اپنی فرما برداری بھگاتے ہوئے کہ ہم بڑے فرما بردار، جب اندیشہ ہو کہ زیادتی ہماری ہے، فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا، تو اللہ رسول کے پاس نہیں آتا. وہ ہم بشر کا پہلے واقعہ پڑھ چکے کہ ایک یہودی سے اس کا تنازع تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ یعنی یہودی چاہتا تھا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے، اب وہ منافق چاہتا تھا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو یہودی وہاں تھا، تو کیونکہ خود غلط کاریاں کرتے ہیں تو پتا ہے کہ اللہ رسول کے ہاں فیصلہ ہمارے خلاف جائے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں اسلامی لا نہیں چاہیے، جو ملکی لا ہے انگریزی لا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرو. آگے اسباب اعراض آ رہے ہیں ان کے اللہ رسول سے شریعت سے. افی قلوبہم مرض، کہا جا رہا ہے نمبر ایک، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ اور میں نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ ہاں ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ ہے جان و مال کی بیجا محبت کا مرض. نمبر دو، امر تابو، یا کیا وہ شک میں پڑے ہوئے. اور نمبر تین، اب یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا کہیں اللہ اس کا رسول ان کا. کیا وجہ ہے جو ان کی طرف جاتے ہوئے کٹ رہا ہے؟ شریعت کیوں بری لگتی ہے؟ شریعت سے کیوں خوف زدہ ہو؟ تو فرمایا بل اولئک هم الظالمون، اصل وجہ کیا ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے، عدل اور انصاف سے بھاگنا چاہتے ہیں، عدل ہوگا تو خود ہی بدے، اس لیے شریعت منظور نہیں. آگے مومنانہ کردار آ رہا ہے، انما کانا قول المؤمنین، اور یقیناً کہنا تو مومنین کا یوں ہوتا ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسوله، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے باہمی معاملات کا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آگے اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی فرما بزاری کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی، ویخش اللہ ویتقی، اور وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اطاعت کرنے والے اور خشیت اور تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے. آگے منافقانہ کردار، واقسموا باللہ جہد ایمان، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، لئن امرتہن لا یخرجن، کہ اگر آپ حکم دیں تو باہر نکل جائیں، یعنی ہم بھی باہر نکل جائیں گے. قل لا تقسموا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تا تم معروفہ، تم سے تو مطالبہ ہے سیدھے طریقے سے فرما بداری کا، اللہ رسول کی بات مانو، اور قسمیں کھا کھا کر اور پھر جب وقت آتا ہے تو تم پیر ٹھیل لیتے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. آگے ترغیب اطاعت، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے کہ فرما بداری کرو اللہ کی اور فرما بداری کرو رسول کی. فان تولوا، پس اگر تم نے روگردانی کی، فانما علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم، تو بے شک رسول کے ذمے تو وہ ہے جس پر بوجھ ڈالا گیا، یعنی دعوت و تبلیغ کا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم پر بوجھ ڈالا گیا، یعنی ان کی اطاعت کا. وَإِن تُطِعُوهُ، اور اگر تم نے جو ہے ان کا حکم مانا، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمے نہیں ہے صرف واضح طور پر پہنچا دینے کے. آگے اطاعت کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں، اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، اور صحابہ سے گویا اللہ کے تین وعدے جو ہے اس میں آ رہے ہیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، اور اولین مخاطبین کیونکہ صحابہ ہیں، تو پہلا وعدہ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ وہ اللہ لازمن انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبل، جیسے اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے تھے. نمبر دو، ولا یمکنن لہم دینہم، اور مضبوط کر دے گا لازمن ان کے لیے ان کے دین کو، اللہ ارتضی لہم، جو اللہ نے پسند کیا ان کے لیے، اور نمبر تین ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور وہ اللہ لازمن بدل دے گا ان کے لیے خوف کو امن سے. اب یہ تین گویا باتیں آ گئیں، اللہ خلافت دے گا، دین کو غالب کر دے گا، اور نمبر تین خوف کو امن سے بدل دے گا. لیکن کیا کام کرنے ہوں گے؟ تو فرمایا یعبدوننی، بس عبادت کریں میری، وہ انہیں چاہیے کہ میری عبادت کریں. اور نمبر دو لا یشرکون بی شیئا، اور نہ ہی شریک ٹھہرائے میرا کسی چیز کو بھی. ومن کفر بعد ذلک، پھر جو کوئی کفران نعمت کرے گا اس کے بعد، فاولائک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں. اب رحمت کی توقع کسے کرنی چاہیے؟ یا آپ کہیں کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ تو تین کام کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو، نمبر دو زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور نمبر تین رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے رحم کے، اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ رحم فرما، لیکن ہم اس کے مستحق کیسے بنیں گے؟ جب یہ کام ہوں گے، نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا. یہ نہیں کہ فجر کی نماز مہینوں نہیں ہو پا رہی، اور یہ پتہ ہی کیسے مسلمان ہیں. اس دور میں تو یہ تھا کہ ایک وقت کی نماز بغیر جماعت کے چھوڑ دینا جو ہے وہ اس میں بڑا مسئلہ تھا، اور یہ خیال ہوتا تھا یہ منافق ہو گیا. اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ کافر ہو گیا. آج ہمارا حال یہ کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو وہ قضا ہے عمری پڑھوں یا پھر نوافل پڑھوں؟ تو حیرت ہوتی ہے، سالوں نمازیں نہیں پڑھ کر بھی مومن ہونے کا دعویٰ ہے، اور کہہ کر کوئی دیکھے اور وہ بتائیں گے کہ ذرا سا بھی استغفار کرے ان کا، تو وہ سنائیں گے کہ ان سے بڑا کوئی مومن نہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ کو خوشی خوشی دینے والا بنائے. یہ کوئی جبر اور ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. عبادت خوشی خوشی ہوتی ہے، اور سعادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے ہوتی ہے. تو ہم نے تو زکوٰۃ کو بھی ٹیکس سمجھا ہوا، اور وہ کیلکولیشن بھی نہیں صحیح کرتے، بس جیسا تیسا اندازہ کر کے نکالنے کی کرتے ہیں، اور دل بوجھل ہو رہا ہوتا ہے یہ مال نکل رہا ہے، اور اس میں بھی ہیلے بہانے اللہ تعالیٰ بچائے تو وہ آدمی اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اور یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول کی اطاعت کرو. آگے انجام کفار بیان ہو رہا ہے. لا تحسبن الذین کفروا، اور نہ خیال کیجیے ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، یعنی یہ کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. ومأواہم النار، بلکہ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. چھٹا مضمون آ رہا ہے، پردے کے چند مزید احکامات، اور آپ کہیں کہ تخلیے کے تین اوقات بیان ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور چاہیے کہ اجازت لیں تمہارے پاس آنے کی تمہارے غلام اور وہ لڑکے جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں تم میں سے. ثلاثہ مرات، تین اوقات میں. وہ تین اوقات کیا ہیں؟ نمبر ایک، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر وہ کمرے میں آئے والدین کے، تو انہیں اجازت دینی چاہیے. نابالغ بچے بھی ہوں، انہیں ہمیں یہ ٹرین کرنا چاہیے کہ بھئی یہ وقت جو ہے اجازت کے بغیر نہیں آپ نے ایک دم آنا، تو پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ آ جائے، پھر آنا. اب وہ طریقے ہی نہیں ہے، جو مرضی گزارے جس وقت بھی، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ تین اوقات تخلیے کے. اور نمبر دو، وَحِينَ تَضْعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت. عرب میں ابھی بھی یہی ہے کہ وہاں دوپہر میں قیلولہ ہوتا ہے، اس میں آدمی لیٹتا ہے، ذرا بے تکلف ہو جاتا ہے، کچھ لباس جو ہے اتار بھی دیتا ہے. تو یہ وقت ایسا ہے جس میں اجازت دیے بغیر کوئی نہ ہے، اجازت لے پھر اندر ہے. اور نمبر تین، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد. فرمایا ثلاث عورات لکم، اور یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. لیس علیکم ولا علیہم جناح، پھر نہ تم پر نہ ان پر کوئی حرج ہے. بعدہن، ان اوقات کے بعد. اور وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم، تم کثرت سے آنا جانا لگا رہتا ہے تمہارا آپس میں. بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کا بعض کی طرف. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تم پر اپنی آیات. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا. اب یہ جو شوہر اور بیوی کو ایک ماڈسٹی گھر میں رکھنی چاہیے، اور اب ہم اپنے بچوں کو اگر شرم و حیا اور ये चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो तो फिर तो बिल्कुल एक जहालत वाली जिंदगी होगी, जैसे अब माहौल बनता जा रहा है। तो ख्याल करना चाहिए, पहले हमें याद है कि हमने अपने बड़ों को कभी बेतकल्लुफ होते नहीं देखा बच्चों के सामने, आज हम ख्याल नहीं करते, छोटा बच्चा है लेकिन बच्चा है, ख्याल किया जाए। और तखलिये में शोहरा बीवी जो भी अपने यानी जो भी शौक है पूरे करे, लेकिन जब बच्चों तो एहतियात करना चाहिए। और उन औकात में आदमी कहता बच्चा ही तो है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं है, वो सीख रहा है बहुत कुछ चीजें, और वो जो है ये बेहतर नहीं है इस वक्त उसके सामने ये चीजें। तो इन तखलिये के औकात का ख्याल करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बेटा जब आना है तो पहले दस्तक दोगे फिर हम कहेंगे, फिर आना एकदम से घुसना नहीं। अल्लाह ताला आप देखें ये कितनी माशर की हमारे लिहाज से हम बातों के अंदर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें लेकिन इनकी अहमियत है, इनसे एक ऐसा साले माशरा वजूद में आता है जो मतलूब है। आगे फिर मजीद अहकाम आ रहे हैं, वइज़ा बलगल अत्फालुम मिनकुमुल खुलुमा, और जब पहुंच जाए ये बच्चे जो है सने बलूगत को, फलयस्ताअज़िनु कमा इस्ताअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो वो इजाजत दिया करें तुमसे जैसे इजाजत लेते रहे वो इनसे पहले वाले हुए थे, जैसे बड़े लोग आते हुए इजाजत लेते हैं, तो ठीक है ये बच्चे तो हैं लेकिन अब बड़े हो गए, अब इन्हें इजाजत जो है उसी तरह लेनी चाहिए जैसे बड़े वाले लोग आते हुए इजाजत लेते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, और इसी तरह खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह सब कुछ जानने वाले कमाल हिकमत वाले। एक और हुक्म जो है वो घर के पर्दे के अदबार से, और ये कि खातून जब बहुत बूढ़ी हो जाए, जाहिर है बुढ़ापे में फिर ना उन्हें रगबत होती है ना किसी और को उनसे निकाह की रगबत रहती है, तो ये अल्लाह ने सहूलत दी है कि अगर वो इजाफी ओढ़नी उतारना चाहे जिसका हुक्म था कि घर में सीने पर एक ओढ़नी डाल कर रखें तो वो अगर हटा दें तो कोई मुजायका नहीं। तो फरमाया वल कवाइदु मिनन निसा, और घर बैठने वाली औरतों में अल्लाती ला यजूना निकाह, वो औरतें जो तवक्का नहीं रखती अब निकाह की, फलैसा अलैहिन्ना जुना, तो उन पर कोई गुना नहीं, अई यजाना सियाबहुन्ना, क्या कहो उतार दें अपने इजाफी कपड़े यानी वो बड़ी ओढ़नी चादर जो घर में डाल के रखती थी वो अगर हटा दें तो कोई हर्ज नहीं, गैरा मुतबर्रिजातिन बेज़ीना, अब एक शर्त भी लगा दी ना जाहिर करती हूँ जबकि वो अपनी जेबो जीना, अगर खातून तो मैं रसीदा है लेकिन बनने संवरने का अभी भी बहुत शौक है और मेकअप वैकअप करती है और सच ढच के रहती है तो फिर उनके लिए इजाजत नहीं है, और जिन्हें अब इन चीजों से रगबत नहीं है तो उनके लिए तो इजाजत है। तो फिर मैं वही फितना खैरुल्लाहुन्ना, और अगर वो फिर भी परहेज करें तो बेहतर है उनके लिए, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाले और जानने वाले। आगे फिर जो है वो रिवाज और हालात के मुताबिक दूसरों के घरों पर जाने और वहां खाने पीने से मुतालिक अहकाम आ रहे, फरमाया लैसा अला, बल्कि यहाँ बेहतर है कि एक दफा हम थोड़ी सी लिस्ट देख लें पर्दे के अहकाम जो अभी तक पढ़े, यहाँ सूरह नूर के हवाले से आठ बातों का हुक्म जो है मुकम्मल हो गया पर्दे के अदबार से। नंबर एक गज़े बसर का हुक्म, नजर बचाना। नंबर दो अपनी अस्मत की हिफाजत करना। नंबर तीन अपनी जीनत को छुपा कर रखना, जिसमें एक फहरिस्त भी फिर आगे आ रही है। फिर नंबर चार घरों पर रहते हुए सीनों पर एक ओढ़नी डाल कर रखना। और नंबर पांच एक फहरिस्त दे दी उन अफराद की जिनके सामने आदमी खुले चेहरे के साथ खवातीन और जीनत के साथ आ सकती हैं। और नंबर छह पांव जमीन पर जोर से ना मार कर चलना। और नंबर सात इसके बावजूद जो है वो सबने मिलकर तौबा भी करना वक्फे वक्फे में कि भाई हमसे जो कोताहियां हो रही है अल्लाह माफ कर दे। और आठवां ये तखलिये के जो औकात हैं उनका ख्याल रखना। और नवा हुक्म यहाँ ज़ईफ़ ख़वातीन से कि अगर वो ओढ़नी हटा दें खास उम्र के बाद तो फिर कोई मुज़ायका नहीं। आगे अब रिवाज और हालात के मुताबिक दूसरे के घरों पर आने जाने और खाने से मुतालिक अहकाम। लैसा अलल आमा हरज, और नहीं है किसी अंधे पर कोई हर्ज। वला अलल आरजी हरज, और ना ही किसी लंगड़े पर कोई गुनाह है। वला अलल मरीज हरज, और ना ही किसी मरीज पर हर्ज है। वला अला अनफुसिकुम, और ना ही खुद तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज है। अब यहाँ तकरीबन फहरिस्त जो है वो 11 घरों की आ रही है कि जिनमें आदमी जाकर फिर खाना पीना कर सकता है। तो फिर मैं इन अंताकुलू मिन बुयूतिकुम, नंबर एक इस बात में कि तुम खाओ अपने घरों में, घर अपना ही है कोई हर्ज नहीं अपने घर में खा लो। नंबर दो औ बुयूति आबाएकुम, या अपने बापों के घरों में। औ बुयूति उम्महातिकुम, या अपने माओं के घरों में। औ बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों में। औ बुयूति अखवातिकुम, या अपने बहनों के घरों में। औ बुयूति अमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों में। او بیوتی اماتکم اور اپنی پھپھیوں کے گھروں میں، او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھروں میں، او بیوتی خالاتکم اپنی خالاؤں کے گھروں میں، او ما ملکت مفاتحا یا وہ گھر جن کے چابیاں تمہارے قبضے ہیں، تمہارے حوالے کی بھی ہیں چابیاں، تو ان گھروں میں تمہارا جانا وہاں کھانا اس میں کوئی آج نہیں، او صدیقکم یا تمہارا کوئی بہت گہرا دوست ہے اس کے گھر میں جو ہے جا کر کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا چاہے تو سب مل کر ایک ساتھ کھا لو یا سب اپنی اپنی پلیٹوں میں علیحدہ علیحدہ کھا لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پس جب بھی تم داخل ہوا کرو گھروں میں، آداب دیکھیں کتنی کتنی چیزوں کے قرآن و سنت میں آداب سکھائے جا رہے ہیں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو سلام کیا کرو اپنے اوپر، ایک دم جا کر ادھر ادھر کی گفتگو نہ کرو بلکہ سلام کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا اور یہ دعا کرنا اور سلامتی بھیجنا یہ اللہ کے نزدیک بڑی مبارک اور پاکیزہ چیز ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات اور اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سے کام لو، یہاں چار رکعت انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں،
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا كبراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فمن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أرسلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما كان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأرسلوا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يا أيها النبي ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فمأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستهزئكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليكم عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا حتى ليس عليهن جناح حتى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح حتى يضعن ثيابهن ولم متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نور کا آخر رکوع اور اجتماعیت سے اخلاص کی علامت بیان ہو رہی ہے ساتھ کا مضمون ہے جو آ رہا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تعلیم فرمائے جا رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں ان رسول کے ساتھ الا امر جامع ایک اجتماعی معاملے میں ایک اجتماعی کام میں لم یذهبوا حتى یستعذنوا تو نہیں وہ چلے جاتے یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت نہ لے لیں ان الذين یستعذنون اور بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولئک الذين یؤمنون باللہ ورسولہ یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول پر فاذا استعذنوک لبعض شانہم پھر اگر وہ اجازت طلب کرے آپ سے اپنے کسی کام کی وجہ سے فرمایا فاضل لمن شئت منہم تو آپ اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں ان میں سے بس تغفر لهم اللہ اور استغفار طلب کیجئے اس کے لیے اللہ سے تو بات یہ ہے کہ منافقوں کا طرز عمل یہ تھا کہ بس چہرہ دکھا دیا اجتماعی کام میں اور خاموشی سے کھسک جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ چلے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کسی بھی اجتماعی مہم میں شریک ہونے کا جبکہ مومن جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے تو کبھی بھی اپنے ذاتی کام کو ایک تو اجتماعی کام کا مقدم نہیں کرتا بالفرض اگر کر لے تو پھر خود سے نہیں چلا جاتا جب تک کہ اجازت طلب نہ کرے اور جب اجازت ملتی ہے جب ہی جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں گویا اور مزید یہ کہ جس کو اجازت دیں واستغفر لهم اللہ تو اس کے لیے استغفار طلب کرے اللہ سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس نے اجتماعی کام پر اپنے کسی ذاتی کام کو بہرحال ترجیح دی ہے تو یہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہے اب ویسے بھی دیکھا جائے وہ کیا کر لے گا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے جانے سے کیا شفا مل جائے گی کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کے جانے سے کیا بن جائے گا کرنے والا تو اللہ ہی اس لیے اجتماعی مہمات میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذاتی چیزوں کو پیچھے کیا جائے اور اجتماعی مفاد کو آگے رکھا جائے باقی اللہ سے مانگا جائے اصل کام کرنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم اور بے شک اللہ بہت بچنے والا مسلسل رحم فرمانے والا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تلقین کی جا رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا اور نہ بنا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم میں سے بعض بعض کو پکارتا ہے تو ایک تو یہ کہ انہیں اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو دوسرا یہ کہ ان کے بلانے کو ایسے نہ خیال کرو جیسے تم میں سے کوئی کسی کو بلاتا ہے تو ایک میں آپ کہیں تلقین اطاعت ہے کہ جب وہ بلائے تو فوراً جواب دیا جائے اطاعت کی جائے اسے معمولی نہ سمجھا جائے اور دوسرے میں تلقین ادب ہے کہ جب بھی آپ کو اگر کوئی آواز دے رہا ہے تو اس میں آپ کا ادب کا خیال کرے قد یعلم اللہ الذین فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو یتسللون منکم لوادا جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چپکے سے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ، فلیحذر اللہ یخالفون عن امری بس ڈرنا چاہیے ان کو جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، ان تصیبہم فتنہ کہ کہیں اس بات سے انہیں ڈرنا چاہیے کہیں پہنچے انہیں کوئی مصیبت گویا دنیا میں، اور یصیبہم عذاب علیم یا انہیں پہنچے بہت دردناک عذاب، یعنی آخرت کی طرف اشارہ ہے، تو بغیر اجازت کھسکنے والوں کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے۔ الا انا للہ ما فی السماوات والارض اور خوب سن لو اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ اور وہ خوب جانتا ہے تو کہ تم کس حال میں ہو۔ یہاں جو مضمون آئے ایمان کی ہماری کیا کیفیت ہے اللہ کو معلوم ہے ہم کہاں کھڑے، پردے کے معاملات میں ہماری کیا کیفیت ہے اللہ کے علم ہے، اسی طرح اجتماعیت کے حوالے سے ہم اپنے میں کتنا اخلاص ہے اور اپنے باتوں کو کیسے پیچھے کر کے اور کتنا اجتماعی مفاد کو آگے رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ تو فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جس حال میں ہو، ویوم یرجعون الیہ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تو وہ آگاہ کر دے گا انہیں اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو صحابہ کی بات وہی تھی کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا کبھی نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی، خیریت جا راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحتیں اہل حفظ کی۔ تو یہ چیزیں جو دوسروں کو روک کر رکھتی ہیں وہ مومنین کو جو ہے انہیں پیچھے کر کر اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ آگے سورہ فرقان آ رہی ہے، اس میں توحید کا بیان ہے اور پھر جو اس میں بڑا غالب مضمون جو ہے وہ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہیں، توحید پر ان کے اعتراضات، رسالت پر، قرآن پر، آخرت پر، تو اس کی ایک فہرست ہے جو ان کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تذکیر بھی ایام اللہ، نافرمانوں پر اللہ کے عذاب کا بیان آ رہا ہے، اور تذکیر بھی آلائی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی۔ اب آخری رکوع میں جو ہے وہ بندہ مومن کی سیرت کے تکمیلی اور صفات جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں، ابتدائی تین آیات میں عظمت اور صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، یعنی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور کیوں نازل کیا گیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے۔ مذمت شرک آ رہی ہے، الَّذِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ ذات جس کے لیے حکومت آسمانوں اور زمین کی، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اس نے نہیں بنایا کسی کو بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ ہی کوئی حکومت میں اس کا شریک ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اسی نے ہر شے کو تخلیق فرمایا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور پھر اندازہ کیا اس کا پورا پورا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تقریباً ہم دیکھیں گے کہ 12 اعتراضات ہیں کم و بیش جو اس رکوع میں جو ہیں، بلکہ 2 رکوعوں کے اندر جو ہیں آ رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کی ایک پوری فہرست ہے تو میں پہلے ایک دفعہ آپ کو سنا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا ان کا اعتراض، اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا، قرآن معاذ اللہ جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ تیسرا اعتراض، یہ قرآن پہلوں کی کہانیاں قصے ہیں۔ نمبر 4، رسول کیوں کھاتے پیتے ہیں، یہ کیوں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ نمبر 5، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا ان کے ساتھ۔ اور نمبر 6، انہیں خزانہ کیوں نہیں دیا گیا۔ نمبر 7، ان کے لیے ایک باغ کیوں نہیں الاٹ کر دیا گیا یا ایک موجانہ طور پر دے دیا گیا۔ نمبر 8، معاذ اللہ یہ مشہور ہیں، ان پر جادو ہوا ہوا ہے۔ نمبر 9، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ نمبر 10، ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اور نمبر 11، قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ تقریباً 13 سال مکی دور کے، 10 سال مدنی دور کے، 23 برس میں نازل ہوا، تو اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اور 12 اعتراض کیا ہے، یہی بڑے تھے معاذ اللہ، یہی تھے جنہیں رسول بنایا گیا، ہم بڑے بڑے سردار تھے، مال دولت والے لوگ تھے، جدی پشتی جو ہے سردار گزرے، ہم میں سے کوئی رسول بن جاتا۔ تو ان سارے اعتراضات کا جواب آ رہا ہے اور ان کے اعتراضات بھی کوٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا بتخذوا من دونہ آلہا اور انہوں نے بنا لی اس اللہ کے سوا کئی دوسرے معبود، لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفع، اور نہ ہی وہ اپنے لیے مالک ہیں کسی ذرا سے بچنے کے اور نہ نفع حاصل کرنے کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا اور زندگی کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو جواب دیا جائے، ایسے بہت سی ہستیوں کو تم نے اللہ کے برابر بٹھا دی. دوسرا اعتراض، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا افکن افترا، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر گڑا ہوا جھوٹ، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور انہوں نے مدد دی ہے اس پر دوسرے لوگوں سے، فقد جاءوا ظلما وزورا، جواب دیا جا رہا ہے کہ اب تو آ ہی گئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر. تیسرا اعتراض ان کا، وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں پچھلوں کی پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتباہ فہیا تملا علی، جو انہوں نے لکھ لی ہے اور وہی لکھوائی جاتی ہے ان کے پاس، بک رہتا ہوں اصیلہ صبح و شام. یہ ہمارے یہاں مکہ میں جو روم سے آئے ہوئے ہمارا دوہار ہے اور ایک نصرانی رہتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے سنتے ہیں اور وہ پھر لکھتے جاتے ہیں. تو فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو نازل کیا اس ذات نے جو جانتا ہے راز آسمانوں اور زمین کے، انہو کان غفور رحیم، وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. ان کا چوتھا اعتراض، وقالوا ما لهذا رسول، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا. تو لولا انزل الیہ ملک، پانچواں اعتراض، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ان کے ہمراہ ہوتا اور ڈرانے کے لیے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا کہ اللہ کے رسول آ رہے، لوگوں کو سائڈ پر کرتا تو پتہ چلتا یہ اللہ کے رسول ہے. اسی طرح ان کا چھتا اعتراض، او یلقی الیہ کنز، یا کیوں نہیں القا کیا گیا ان کے لیے خزانہ، کوئی موازانہ طور پر خزانہ بڑا انہیں دے دیا جاتا. نمبر سات، او تکون لہ جنہ، یا پھر ہو جاتا ہے ان کے لیے کوئی باغ، یا اکل منہا، کہ وہ کھاتے اس میں سے. وقال الظالمون، اور وہ ظالم کہتے ہیں، آٹھواں اعتراض ان کا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی. معاذ اللہ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا ان ساری باتوں سے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، انظر کیف ضرب لك الامثال، اے نبی دیکھیے کیسی یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، بس وہ گمراہ ہو گئے ہیں، بس وہ نہیں پا سکتے سیدھی راہ. آگے جو ہے ان کے اعتراضات کا جواب اور اصل سبب بھی بیان ہو رہا ہے کہ یہ اعتراضات کیوں کر رہے ہیں، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ کہ اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر، جنات تجریم ان تحتها الانہار، ایسے باغات موازانہ طور پر پیدا کر دے جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، ویجعل لك قصورا، اور وہ اللہ بنا سکتا ہے آپ کے لیے ایک شاندار محل. بل کذبوا بالساعة، اصل سبب کیا ہے، بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو، فاعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا جو ہے وہ قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ. تو گویا یہ تو اسی اس میں ہے کہ آخرت کو انہیں ڈینائی کرنا ہے، اس لیے آپ سے اس طرح اعتراضات کریں، کیفیت جہنم کیا ہوگی. اذا راتهم من مکان بعید، جبکہ وہ جہنم دیکھے گی انہیں بہت دور کے مقام سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کا چنگھاڑنا اور اس کا جو ہے وہ جھنجھلانا، تو غیر غضب میں وہ چنگھاڑے گی جہنم دیکھ کے جہنمیوں کو. تو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے وہ جہنم میں ایک تنگ سی جگہ پر، مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر موت کو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا نہ پکارو آج ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو. قل اذالک خیر، اے نبی ان مجرموں سے پوچھیں کہ یہ انجام بہتر ہے، ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے. تو اپنا انجام خود سوچ لو، کون سا انجام تمہیں پسند ہے، وہ جہنم یا پھر یہ جنت.
فرمایا کانت لہم جزاء و مسیرا، اب وہ ہوگی ان کے لیے جزا اور بدلہ لوٹ کر جانے کا. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان جنتوں میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کانا علی ربک وعدم مسئولا، اور یہ آپ کے رب کے ذمے وہ وعدہ ہے جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے، یعنی جس کا پوچھا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہنے کا انداز ہے کہ گویا یہ لازمن پورا ہوا ہے. اب آگے ان کے جھوٹے معبودین کا ذکر آ رہا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا ان شرکوں کو، اور انہیں بھی جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اور اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو. اب ہم دلس ابھی، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے. اس پر اب ان میں وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، انہیں بھی معبود بنا لیا ان ظالموں نے، اور علی اللہ ہوں گے. تو قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ پاک ہیں، ما کانا ینبغی لنا، یہ ہمارے کسی طرح بھی ہمارے لیے مناسب نہیں تھا. ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائیں اللہ آپ کے سوا کوئی اور کارساز. ولکن متعتہم وآباہم، مگر وجہ یہ کہ آپ نے جو انہیں مال و متاع دیا تھا انہیں ان کے آبا و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے آپ کا ذکر. تو مال و دولت آپ نے انہیں بھی دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا، بجائے یہ کہ اس مال و دولت کا یہ شکر گزاری کرتے، وہی سبب بن گیا ان کی غفلت کا. وکانو قوماً بورا، اور یہ تو لوگ ہیں ہی ہلاک ہونے والے. آگے تذلیل ہے مجرمین کی. فقط کذبوکم بما تقولون، اور بس وہ تو جھٹلا چکے تم کو اس بات میں جو تم کہتے ہو. فما تستطيعون صرفا، بس تم طاقت نہیں رکھتے ہو اس بات کے ہٹانے کی. ولا نصرا، اور نہ ہی مدد کرنے کی، یعنی جن پر بھروسہ تھا اور جنہیں اللہ کے ساتھ بٹھایا تھا وہی ان کے مخالف ہوں گے، تو مشرکین کے لیے کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں رہے گا. جو انہیں امیدیں تھی کہ ہمارے بت اور یہ اور یہ اللہ جنہیں ہم نے اللہ کے برابر بٹھایا ہوا ہے اور یہ ہماری وہاں مدد کریں گے. وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ، اور جو ظلم کرتا ہے تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم چکھائیں گے اسے بہت بڑا عذاب. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب ان کی جو سابقہ اعتراضات تھے ان میں سے ایک کا جواب دیا جا رہا ہے. اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول، الا انہم لا یاکلون الطعام، مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، اور ان کو بھی ضرورت بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش. تو رسول بھی ایک آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ سیرت و کردار اور ان سے الہامی وحی کو سننے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا، گویا وہ اپنے آپ کو ایک ہلاکت میں ڈال رہا ہے، بربادی میں ڈال رہا ہے. تو فرمایا اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر کرو گے اور آپ کا رب تو دیکھ ہی رہا ہے. آگے منکرین آخرت کے اعتراضات، اور ان کا نواں اور دسواں اعتراض اس کا جو ہے ذکر آ رہا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی. لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے. فرشتے اتارتے ہمیں بتاتے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں. فرشتے اتارتے بس اللہ پر. ونرا ربنا، یا ہمیں دکھا دیا جاتا ہمارا رب، اللہ تعالی ہمارے سامنے آ جاتے، میں تمہارا رب ہوں، ہمیں مان لے آتے. تو یہ ان کی اب اعتراضات تھے. لقد استكبروا في انفسهم، فرمایا وہ تکبر کر رہے ہیں اپنے دلوں میں، یعنی اللہ فرشتے تو نازل کرتا ہے انبیاء پر، تو گویا دل میں یہ کہ ہم بھی اس لائق ہیں، ہم پر براہ راست اترتی وہی تو ہم مان لیتے. تو فرمایا واتا ادو ون کبیرا، اور وہ سرکشی کر رہے ہیں، بہت بڑی سرکشی. آگے جواب دیا جا رہا ہے. یوم یرون الملائکہ، اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو. لا بشرا یوم للمجرمین، تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کی. فرشتے تو اتارے گا اللہ، لیکن وہ قیامت کا وقت ہوگا یا عذاب کا وقت ہوگا، اور تمہارے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں آ رہی ہوگی اس میں. وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَّهْجُورًا، اب وہ کہیں گے کہ آڑ کر دیجئے ہمارے اور ان کے درمیان. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم بڑھائیں گے قدم ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَّنثُورًا، اور ٹھوکر مار کے گویا اسے ریت کی طرح، دھول کی طرح بکھیر دیں گے. ہم نے پہلے بھی دیکھا سورہ نور میں بھی آیا تھا
آیت نمبر 39 بلکہ 39 میں کہ منافق کی جو نیکیاں ہیں وہ شراب کی مانند ہوں جسے کوئی اجر نہیں ملے گا. یہاں کہا گیا کہ ان کی نیکیوں کو اللہ دھو کر مار کر بکھیر دیں گے, اس کا کوئی اجر جو ہے نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ساتھ ہی مومنوں کا انجام, اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر, اور اہل جنت اس لوگ بہتر ٹھکانے میں ہوں گے, وہ احسن و مقیلا اور بہت ہی عمدہ خوابگاہوں میں ہوں گے. وہ یوم تشقق السماء بالغمام, اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل سے, ونزل الملائکۃ تنزیلا, اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار. وہ کہہ رہے تھے فرشتے کیوں نہیں اترتے, تو فرشتے اتریں گے اور وہ قیامت کبریٰ کا منظر کھینچا جا رہا ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن, اس روز حقیقی حکومت ہوگی رحمان کی. وکانا یوما علی الکافرین عسیرا, اور وہ دن کافروں پر انتہائی سخت ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ, اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو. یقول یا لیتنی, اور وہ حضرت سے کہے گا اے ہائے افسوس, اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کے ساتھ کا راستہ, رسول کی مخالفت کی جگہ ان کی ساتھ دیا ہوتا, ان کی تباہ کی ہوتی. تو بری صحبت کا نقصان بیان ہو رہا ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. مسلم شریف میں روایت موجود ہے, ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی دوستوں کی, مفہوم اس کا اس طرح سے ہے کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی سی, یا تو آدمی اس سے عطر خرید لے گا ورنہ جتنی دیر اس کی صحبت میں رہے گا اسے خوشبو آئے گی. اب بری دوست کی مثال بھٹی پر کام کرنے والی کی سی ہے, یا تو اس کے کپڑوں پر کوئی انگارا آ کر گرے گا, یا پھر اگر ایسا نہیں ہوا تو جتنی دیر اس کے پاس رہے گا بدبو اور دھواں جو ہے اسے ملتا رہے گا. تو مراد یہ کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, اچھی صحبت ہوگی آدمی خود بھی نیکی کی طرف جاتا ہے, دیندار لوگ ہوں گے آخرت کی فکر پیدا ہوگی, اور دنیا داروں سے دوستی ہوگی تو دنیا کی اہمیت بڑھے گی آخرت سے غفلت ہوگی. تو نیک دوست ہونے چاہیے. آگے اسباب جہنم بیان ہو رہے ہیں, ایک تو دوستی اچھی نہیں تھی, دوسرا لقد اضلنی عن الذکر, اور اس برے دوست نے مجھے بھلا دیا اللہ کی یاد. بات جاءنی, جبکہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی آئی تھی میرے پاس. اور نمبر 3 وکان شیطان للانسان خذولا, اور شیطان انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے. وہ پہلے تو ساتھ دینے کے بڑے وعدے کرتا ہے اور سب بات دکھاتا ہے, جب انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو شیطان بھی جو اسے چھوڑ دیتا ہے. آگے رسول کا ایک شکوہ, اب دیکھیں میں اور آپ آخرت میں جو آخری امید ہماری ہے, ہمارے آواز جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, امید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے. لیکن یہاں دیکھیں کیا بات آ رہی ہے, فرمایا وقال رسول, اور اس دن عرض کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اے اللہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بکواس سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو یہ قرآن کو نظر انداز کرنا بہت بڑا جرم ہے. شفاعت کی جگہ شکایت ہے, وہاں تو الٹا شکایت ہو رہی ہوگی کہ یہ قوم وہ ہے جس قرآن کو میں نے 23 برسوں میں جو ہے وہ جس کی خاطر یہ قربانیاں دی, اور اپنے اتنے قیمتی ساتھی جو ہے ان کی جانوں کے نذرانے دیے, اور ساری زندگی جو ہے وہ اس میں لگائی اس کی حفاظت میں, اور اس قوم نے جو ہے اسے فرصت نہیں تھی خوراک کر دی. ہر چیز کے لیے وقت تھا, قرآن کے لیے وقت نہیں تھا. تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اب یہ اللہ کے رسول کا شکوہ یہاں بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ, اور ہم نے بنا دیے اسی طرح ہر نبی کے دشمن, من المجرمین مجرموں میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور کافی آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے اعتبار سے اور مدد کرنے کے اعتبار سے. اب ان کا 11واں اعتراض آ رہا ہے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا. وقال الذين كفروا, اور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, کیوں نہیں نازل کیا گیا رسول پر قرآن بس ایک ساتھ ہی پورا کا پورا. كذلك, اور فرمایا کہ ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے, لنثبت به فؤادك, تاکہ مضبوط کر دے اس طرح آپ کے دل کو. ورتلناه ترتيلا, اور ہم نے پڑھ سنایا اسے آپ کو آہستہ آہستہ. تو قرآن کے دو نزول ہیں, ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا, یہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو گیا, اور ایک ہی رات میں, اسے لیلۃ القدر ہم کہتے ہیں, آخری عشرہ بھی قریبی ہے, بس ایک دن رہ گیا کل کا. اور پھر اسی میں سے تاب راتوں میں سے ایک رات تھی جب یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. تو یہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کر 23 برسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا. اس کی وجہ بیان ہوئی تاکہ آپ کو اس بات قلبی ہو, قرآن جو ہے جیسے جیسے حالات ہو رہے تھے اس سے متعلق ہدایات دی جاتی تھی, اور جیسے جیسے پریشانیاں مسائب آ رہی تھی تو سابقہ لوگوں کے ذکر سے جو ہے وہ تقویت دی جا رہی تھی. تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے اور جو ہے اس وجہ سے تاکہ دلوں کو ثابت رکھ سکیں, مضبوط کیا جا سکے, اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. فرمایا ولا یاتون کا بھی مثل, اور نہیں لاتے وہ آپ کے پاس کوئی مثال, الا جئنا کا بالحق, مگر لاتے ہیں ہم آپ کے پاس اس کا صحیح جواب, وہ احسن تفسیرا, اس کی بہترین توجیہ. الذین یحشرون علی وجوہہم الی النار, اور جو لوگ جو ہے لے جائے جائیں گے اپنے منہوں کے بل اس دن جہنم کی طرف, اولئک شر مکانا و اضل سبیلا, وہی سب سے برے مکان میں ہوں گے اور وہی سب سے بھٹکے ہوئے ہوں گے راستے کے اعتبار سے. آگے تذکیر بے ایام اللہ کا آ رہا ہے, اور تقریباً 12 نافرمان قوموں کا ذکر جو ہے وہ اس رکوع میں آ رہا ہے, اور اسے تذکیر بے ایام اللہ کہتے ہیں کہ نافرمان قومیں جب ایمان نہیں لاتی تو بالآخر اللہ کا عذاب ان پر ان دنوں میں آیا ہے. تو اس کے ذریعے میرے آپ کے لیے کیا نشانی, پہلی قوم ولقد آتینا موسی الکتاب, اور بے شک ہم نے عطا کی تھی موسی علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات, وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا, اور ہم نے ان کے ساتھ بنا دیا تھا ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مددگار. فقلنا ذهبا, پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ, الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, فدمرناہم تدمیرا, تو ہم نے ہلاک کر دیا ان سب نافرمانوں کو انتہائی بری طرح. ہم طویل قصہ پہلے پڑھ چکے کہ کس طرح سمندر میں ان سب کو غرق کر دیا گیا. دوسری نو نافرمان قوم آ رہی ہے, وقوم نوح, اور اسی طرح قوم نوح علیہ السلام بھی, لما کذب الرسل, جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو, اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا, تو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو اور بنا دیا ان لوگوں کے لیے ایک نشانی, اس واقعے کو گویا نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے. وآتدنا للظالمین عذابا علیما, ہم نے تیار کر رکھا ظالموں کے لیے دردناک عذاب. اب آپ خود کاؤنٹ کیجئے تقریباً تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی قوم کا ذکر, وآدم وثمودم واصحاب الرس, اور قوم عاد قوم ثمود اور یہ کنویں والے. ہوا یہ تھا کہ یہ قوم عاد میں سے بلکہ قوم ثمود میں سے جو سروائیول تھے, یعنی جانوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا, اور جو اہل ایمان تھے وہ لے کر جو ہے وہ ہجر موت پر پہنچے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ. یہ یمن کے قریب کی جگہ ہے, اور یہاں پر سب نے حضرت صالح علیہ السلام پر موت آ گئی, اس کی اس جگہ کا نام ہجر موت ہے. اور یہی پر ایک کنواں تھا جہاں یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے. شروع میں یہ جو ہے موحد رہے, بعد میں ان میں بھی شرک آ گیا اور یہ بھی قوم جو ہے اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی. اور نمبر 6, وقرونم بین ذالک کثیرا, اور بہت سی اور دیگر قومیں جو اس عرصے میں ان کے درمیان آئے, وکلن ضربنا له الامثال, اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں, یعنی پہلے نافرمان لوگوں کی مثالیں ان سب کے سامنے بیان کی گئیں لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. وکلن تبرنا تدبیرا, اور ان سب کو ہم نے برباد کر دیا جیسے کہ برباد کیا جاتا ہے. ساتویں قوم, ولقد آتا ہوا علی القریہ, اور وہ ہو آئے ہیں اس بستی پر سے بھی, التی امطرت مطر السوء, جس پر ہم نے برسائی تھی بہت ہی بری بارش. اشارہ ہے امورا اور سدوم کی بستیوں کی طرف جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے, اور ان اس قوم کا جرم شرک اور ہم جنس پرستی تھی, اور اس کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. افلم یکونوا یرونھا, بس کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس بستی کو, بل کانوا لا یرجون نشورا, نہیں بلکہ وہ توقع ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے کی. اور بارہویں قوم کا ذکر, وإذا رأوك, اور جب وہ کفار آپ کو دیکھتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ, اس یتخذون کا الا ہزوا, تو نہیں بناتے آپ کو مگر طنز و استہزاء کا نشانہ. احاذ الذی بعث اللہ رسولا, اور معاذ اللہ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر, ان کادا لا یذلنا عن آلہتنا, اور ضرور اس نے گمراہ کر دیا ہوتا ہم کو ہمارے معبودوں سے, لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم جو ہے ڈٹے نہ رہتے ان بتوں پر,
وسوف يعلمون حين يرون العذاب، اور جلد جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون بھٹکا ہوا ہے راستے سے. اب سبب زلال یعنی گمراہی بیان ہو رہا ہے. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی؟ بھائی الہ تو اللہ ہونا چاہیے، رب چاہیے زندگی گزارنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی من چاہیے زندگی گزارنے کا جو ہے وہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور اللہ کی بات نہیں سنتے، ہاں من کی بات سنتے. تو من چاہیے زندگی میں لگائے ہیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی. جو دل خواہش کرتا ہے بس ویسے ہی کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جیسا اللہ چاہے ویسے زندگی گزاری جائے. تو بڑا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ نفس ماہم کم ترس فرعون نیس، لیکن اراون ایران نیس، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لشکر تھے، اس کے پاس لشکر نہیں. مطلب جیسے فرعون کہتا تھا یہ مصر میرا اس پر میری حکومت چلے، اسی طرح یہ نفس کہتا ہے یہ جسم میرا اس پر میری حکومت چلے، میں نہیں جانتا کہ خدا کون ہے رسول کون، جو میں کہوں وہ کرو. تو ہمیں اسے زیر کرنا چاہیے، ورنہ اس کے تابع ہو گیا تو یہ تو بدترین الہ ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر پوجا جاتا ہے، خواہش نفس. فما افانتا تکون علیہ وکیلا، پس کیا آپ ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ذمہ دار؟ ام تحسبو، کیا آپ خیال کرتے ہیں ان اکثرہم یسمعون او یاقلون، کہ ان لوگوں میں سے بھی کوئی جو اکثر جو ہے وہ سنیں گے اور سمجھیں گے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو گویا چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں راستے کے اعتبار سے. انہیں تو اللہ نے شعور نہیں دیا، انہیں روح نہیں دی، ان کے پاس شعور عقل ہے روح ہے لیکن یہ اس کا استعمال نہیں کرتے. آگے اب تذکیب اعلی اللہ کا مضمون آ رہا ہے، اور تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 15 کے قریب جو ہے اس رکوع میں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی. تو سب سے پہلے نمبر 1 نعمت سایہ کا ذکر. الم ترى الى ربك كيف مد الظل، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پروردگار کی طرف کہ کس طرح پھیلا دیا اس نے سایہ؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل ساکن کر دیں. اب یہ سایہ بھی چلتا ہے پورے دن، جب سورج نکلتا ہے سایہ بائیں طرف ہوتا ہے اور جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے سایہ سکڑتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، بالکل پیروں میں آ جاتا ہے. پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے مشرق میں تھا مغرب میں جا رہا ہے، اور یہ جیسے جیسے سورج ڈھلان کی طرف آتا رہتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا ہے اور ہر طرف ہی سایہ آ جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ کیسے ہم اسے جو ہے پھیلا دیا ہم نے سایہ، اور اگر ہم چاہیں تو اسے روک دیں. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلالت کرنے والا، یہ گویا دوسری نعمت ہے. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے، سایہ کو آہستہ آہستہ سمیٹ کر، جب بالکل پیروں میں آ جاتا ہے جب سورج نصف نہاد پہ ہوتا ہے، اب مغرب کے ساتھ بالکل ہی سمجھ جاتا ہے سایہ ختم ہو جائے، سورج رہتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے سایہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، تیسری نعمت، اور وہی اللہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو لباس، جس طرح لباس جو ہے سب کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا ہر چیز کو گویا چھپا لیتا ہے. اور نمبر 4 وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اس نے نیند کو بنا دیا آرام کا ذریعہ. نمبر 5 وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس اللہ نے بنا دیا ہے دن کو جو ہے وہ چلنے کا وقت، اٹھنے کا وقت. اکثر و بیشتر مخلوقات دن میں بیدار ہو جاتی ہے، اپنا رزق تلاش کرتی. نمبر 7 وانزلنا من السماء ماء طهورا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے نہایت پاک پانی. اور نمبر 8 لنحیی به بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو. اور نمبر 9 ونسقیہ مما خلقنا انعاما، اور ہم پلائے وہ پانی اپنے مخلوقات میں سے چوپایوں کو، چوپائے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پہلے پڑھا ہے. اور نمبر 10 واناسیہ کثیرا، اور بہت سے انسانوں کو بھی، انسان بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ولقد صرفنا بینہم لیذکروا، اور ہم پھیر پھیر کا ہم نے بیان کر دیا ان باتوں کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، بس نہیں مانا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ اس برے طریقے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ تصریف آیات، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ، بار بار یاد دہانی، بار بار یاد دہانی، ایک ریمائنڈر بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرتا ہے. دن میں 5 دفعہ اذان کے ساتھ یاد دہانی ہوتی ہے، کہ تمہاری زندگی دنیا میں عارضی ہے، اصل تمہارا مالک اللہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، پھر بھی اگر آدمی بھلا دیں تو بہت ہی غفلت کی بات ہے۔
تو یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں تصریف الآیات کو گیارہویں نعمت، اور بارہویں نعمت آ رہی ہے رسولوں کا بھیجا جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اگر ہم چاہتے تو اٹھا کھڑا کرتے ایک بستی میں نذیرہ، یعنی ایک ڈرانے والا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس آپ کہاں نہ مانے کافروں کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کریں ان سے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد۔ چنانچہ جب ہم سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے 13.5 برس جہاد کیا ہے قرآن کے ذریعے اس بگڑے ہوئے معاشرے، اور کئی آپ دیکھیں گے محاذ ہیں جن پر قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول نے جہاد کیا، کفر اور شرک کی آپ کہیں کہ اس کے خلاف قرآن، پھر جہالیت کی جو سارے طریقے تھے ان کے خلاف قرآن، پھر اللہ آخرت سے غفلت اس سے نکالنے کے لیے قرآن، پھر دنیا کی حقارت پیدا کرنے کے لیے قرآن، پھر آخرت کی قدر و قیمت بتانے کے لیے قرآن۔ تو آپ نے 13.5 برس جو ہے وہ قرآن کے ذریعے، بلکہ اگر وہ اقدام کو بھی ہم لگا لیں تو 15 برس بنتے ہیں کہ آپ نے جہاد پر قرآن کیا، اور پھر 6 برس ہیں جو جہاد پر سیف کیا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کی صورت میں دین غالب ہو گیا محض 21 برس میں۔ تو فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جو ہے جہاد کیجئے اس قرآن کے ساتھ بہت بڑا جہاد۔ تو خدا کے کام دیکھو بات کیا اور کیا پہلے، مجھے تو نظر آتا ہے بدر سے غارِ حرا پہلے، تو یہ جنگیں تو ہوئی لیکن اس جنگوں سے پہلے کیا محنت ہے اللہ کے رسول کی، وہ اس قرآن کے ساتھ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنا، قرآن کے احکامات سکھانا، ان کی حکمتیں بتانا، اس سے وہ لوگ تیار ہوئے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور آخرت کے لیے قربان کرنے کے لیے سب لگا دیا، اور اللہ کی خاطر جدوجہد کی اور دین کو غالب کر کے دکھا دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر 14ویں نعمت، یہ آپ نعمت قرآن بھی کاؤنٹ کریں تو 13ویں نعمت، اور پھر اس کے بعد 14ویں نعمت، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ جس نے ملا دیا دو سمندروں، ہذا عذبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، تو ایک تو میٹھا خوشگوار اور دوسرا کڑوا اور بد ذائقہ ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں کا پانی مل نہیں رہا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک روک ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک سخت آڑ ہے جو اس پانی کو ادھر نہیں آنے دیں وہ ادھر نہیں آنے دے رہا۔ اب یہ گلاس ہے اس میں پانی، اسی میں میں چائے ڈالوں تو کیا ہوگا، آدھی طرف چائے آدھی طرف پانی تو نہیں کھڑا ہوگا، وہ تو مکس ہو کر ایک جیسا ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک بالکل نیلا ہے دوسرا بالکل سبز ہے، اور دونوں کا پانی آپس میں نہیں مل رہا، کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کڑوا پانی، اور دونوں علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں، بھائی یہاں کی دیوار تھوڑی کشتیاں اوپر سے آر پار ہو رہی ہیں، انسان تیرتا ہوا ادھر سے ادھر چلا جائے ادھر سے ادھر آ جائے، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں، لیکن یہ کون ہے جس نے یہ ٹھہرایا ہے اتنے بڑے بڑے سمندر، سب کو مل جانا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگے پھر 15ویں نعمت کا ذکر آ رہا ہے، نعمت خاندان، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے بنا دیا پانی سے انسان کو، تو اس سے مراد نطفہ بھی ہے، ورنہ ہر خلیے میں ہمارے پانی ہے 70%۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور ہم نے بنا دیا، پھر اس اللہ نے بنا دیا اسے صاحب خاندان اور صاحب سسرال، تو نسب کہتے ہیں خونی رشتے جن سے ہوتے ہیں، اور سہرا کہتے ہیں سسرالی رشتے، تو یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں ان دونوں رشتوں کی عزت، یہ غیر اسلامی تہذیب ہے جس میں کہا جاتا ہے میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر، اسلام تو کہتے ہیں سب سر آنکھوں پر، میکے والے ہوں سسرالی ہوں، یہ ایک تیسرا رشتہ رضاعت کا بھی ہوتا ہے، اگر بچپن میں دودھ کسی کا پیا ہے تو ان سے بھی ایک رشتے داری پیدا ہو جاتی ہے، رضائی رشتے داری، اور ان سب کو نبھانا چاہیے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں خاندان کا ہونا۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ آگے پھر مذمت شرک، یہ ساری نعمتیں گلا کر اب تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوچھتے ہیں اس اللہ کے سوا، مالا ينفعهم ولا يضرهم، انہیں جو نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور کافر اپنے رب کے خلاف گویا کمر جوڑے ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کتنے دلائل ان کے سامنے توحید کے لیے آ رہے ہیں لیکن وہی پرانی اپنی شرک پہ اٹکے ہیں. آگے فرائض رسول بیان ہو رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نہیں کمال کریں, اور خبردار انہیں کرنا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اپنی بدماشیوں میں لگے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, اے نبی کیا آپ ان سے مانگتے ہیں اپنے دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت؟ الا من شاء ان يتخذ الى سبيله الى ربه سبيلا, مگر جو چاہے کہ اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ. یعنی یہ تو نبی کی دعوت بے لوس دعوت ہے, کوئی تم سے تنخواہ نہیں مانگ رہے اس پہ, کوئی اجرت طلب نہیں کرے. اب تمہاری مرضی ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. تو گویا یہاں پر فرمایا فرائض رسول میں تیسرا فریضہ, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اے نبی توکل کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جس پر کبھی موت نہیں آنی, یعنی اللہ پر. اور نمبر چار, وسبح بحمدی, اور تسبیح کیجئے اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور وہ اللہ ہی کافی ہے گناہوں سے اپنے بندوں کے خوب باخبر. آگے نعمت کائنات کا ذکر, الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, اور وہی ہے جس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, فی ستتی ایام, محض چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. الرحمن فاسأل به خبیرا, وہی رحمان ہے بس پوچھئے اس کی نسبت کسی بھی باخبر سے. سب جانتے ہیں کہ کس نے یہ کائنات بنائی, مشرکین خود کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ ہی نے بنائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے رحمان. أَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں گے اس کو جس کے لیے تم ہمیں حکم دو گے, اور بڑھ جاتی ہے ان کی نفرت. بجائے اس کے مانیں سر جھکائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کے آگے جھک جائیں, وہ مزید اکڑ جاتے ہیں, ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہاری بات مانیں, ہم تو جو ہے تمہارے گویا پیغام کو رد کرتے ہیں. آئے تھے سجدہ ہے سجدہ فرمانے کے. ایک رکو رہ گیا ہے, ان شاء اللہ 10-1 منٹ میں کوشش کرتا. بسم اللہ اولہ آخرہ, بندہ مومن کی شخصیت کے خد و خال بیان ہو رہے ہیں. جب ایمان دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ایک مومن کی سیرت و کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں. پہلے ہم نے سورہ مومنوں کی ابتدائی آیات میں بندہ مومن کی بنیادی صفات دیکھے. جیسے ایک عمارت بنتی ہے تو اس کا پہلے سٹرکچر بنتا ہے, بنیادیں, پھر پیلرز, پھر چھت ڈلتی ہے. لیکن ایک مکمل شاندار محل کیسے بنتا ہے, اس میں کھڑکی دروازے لگتے ہیں, دیواریں ہیں, پھر اس کا آرائش زیبائش ہوتی ہے, پھر وہ پورا جو ہے اس کی شکل بنتی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بندہ مومن کی تکمیلی صفات جو ہے اس مقام پر آ رہی ہیں. تو دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو مقصد بنائے کہ ہم یہ صفات جو ہے ہمارے اندر آ جائیں. یہ محض پڑھ کر اجر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں اور یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ جو ہم سے مطلوب رکھتا ہے. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, عظمت باری تعالیٰ سے سکو کا آغاز, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنا دیا آسمان میں برج. پرانے زمانے میں نخلستان ہوتے تھے بڑے بڑے شہروں میں, اب وہ اپنے جہاں یہ نخلستان ہوتا تھا کچھ آبادی ہوتی تھی, وہ اونچے مینار بناتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو نظر آئے, ان میناروں کو برج کہتے تھے. لیکن یہاں پر یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے آسمان پر جو برج ہے مراد ہے ستارے. تو فرمایا بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنا دیا آسمان میں ستارے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور بنا دیا اس میں ایک جلتا ہوا چراغ اور چمکتا ہوا چاند. قرآن نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سراج کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کمبشن کا عمل ہو رہا ہو, چراغ اس میں جلنے کا عمل ہو رہا ہو, اور یہ جو منیر آیا ہے یہ ریفلیکٹڈ لائٹ کے لیے بولا جاتا ہے. آج 20ویں صدی میں جا کر جو ہے لوگوں کو پتا چلا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے, اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے, وہ چمکتا ہوا نظر آتا. جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے جو ہے یہ چیزیں بتا دی تھی. تو ڈاکٹر رفیع الدین نے لکھا دا بائبل دا قرآن دا سائنس, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دس یونیورس از دا ورک آف اللہ اینڈ دس قرآن از دا ورڈ آف اللہ اینڈ دیر کین ناٹ بی اینی کانٹراڈکشن بٹوین دا ٹو, یعنی یہ کائنات یہ اللہ کا فعل ہے اور یہ قرآن یہ اللہ کا قول ہے, اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ کتاب ہے جو 1450 سال پہلے وہ باتیں بیان کری ہے جو آج انسانوں نے ڈسکور کی ہیں کہ یہ صحیح ہے. اس زمانے کی سائنس اس کے آسے پاسے بھی نہیں تھی, اور موجودہ سائنس بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی جو سمجھنے سے قاصر ہے. ہو سکتا ہے آج سے 150 سال 200 سال بعد جا کے سائنس کو پتہ چلے کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا اس کی حقیقت کیا ہے, جیسے قرآن 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے. آج کل کی سائنس پہلے آسمان کو بھی نہیں پہچانتی, وہ صرف خلا کی بات کر رہی. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جا کے پتا چلے نہیں کہ آسمان ہے کیا. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا, اور وہی اللہ جس نے بنا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. اور یہ سب کائنات اور یہ سارے بڑے بڑے مظاہر کائنات یہ کس کے لیے ہیں؟ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ, ہر اس شخص کے لیے جو چاہے غور و فکر کرنا, او ارادہ شکورا, یا شکر کرنا اللہ کا. تو اس پوری کائنات کو دیکھ کر ایک تو اللہ کا تعارف ہوتا ہے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے اللہ کی جس نے اتنا کچھ بنا دیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے, اس نے کتنی عظیم چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے لگا دی. تو یہ دو حاصل ہوتے ہیں آیات الہی پر غور و فکر کی, ایک تذکر اور دوسرا تشکر. اب عباد الرحمان کی جو ہے صفات آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے, تقریباً 12 کے قریب صفات ہیں. فرمایا وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. دیکھیں یہ بھی بہت عمدہ انداز ہوتا ہے, ایک شخص کے اب کئی بیٹے ہوتے ہیں, کئی بچے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے جو, تو باقی بھی اسی کے بیٹے ہیں, لیکن جسے وہ اپنا کہہ دے اس کا ایک خاص ویلیو ہو جاتی. تو اسی طرح تمام انسان اللہ ہی کے مخلوق ہیں, اسی کے عاجز غلام ہیں, لیکن جنہیں اللہ عباد الرحمان کہہ دے کہ رحمان کے بندے تو ہیں, تو وہ باقیوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مستحق بنائے, اور ہمیں بھی اس اعزاز کا مزداق بنا دے, ہم وہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں کہ ہم بھی عباد الرحمان میں شمار ہو جائیں, اللہ کرے. تو فرمایا وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, پہلی صفت رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, یعنی اس سے مراد ہے ان کی ساری عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے, ان کی ساری پسند ہے. تو جو ہماری اوقات ہے ہمیں وہ معلوم ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ نے اگر کوئی فضل کیا تو ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, سب اللہ ہی کی دے, مال زیادہ دے دیا ہے, زمین جائیداد دے دیا ہے, حسن و جمال دے دیا ہے, کوئی ذہانت دے دی ہے, کوئی دینی خدمت کی توفیق دے دی ہے, دینی دنیاوی علم دے دیے, تو ہمارا کیا کمال, اللہ کی دین ہے. تو آج بھی ان کی ساری اختیار کرنی چاہیے. اور احادیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں, اسے بلندی عطا فرماتے ہیں, اور جو اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہی دنیا میں جو ہے سزا دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج بھی ان کی ساری کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ یہ تھا, آپ شراب میں بہل کرتے تھے, آپ لوگوں میں مل جل کر بیٹھتے تھے, اسی طرح جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تھے پورا رخ جو ہے اس کی طرف کر لیتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے تو اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ دوسرے انہیں چھوڑ دیں, تو اسی طرح جب چلتے تھے تو تھوڑا سا جھکا ہوا جیسے آدمی ڈھلان کی طرح اتر آؤ, اس طرح چلتے تھے. ورنہ ایک متکبر آدمی میں اکڑ آ جاتی, سیدھے منہ لوگوں سے بات نہیں کرتا, لوگوں پر توجہ نہیں دیتا. تو جبکہ عاجز اور منکسر المزاج انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا, بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ بڑا نہیں ہوتا, بڑائی تو اللہ کی اور اس کا احساس کر رہا ہوتا ہے. تو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر توقیر چاہتے ہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. فرمایا نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جذباتی لوگ, قَالُوا سَلَامًا, تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو, یعنی بحث مباحثے میں وقت ضائع نہیں کرتے. جذباتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات سمجھنے والے نہیں ہیں, بس انہیں نقطے نکالنے اور بات سے بات نکالنی ہے, تو ان کا انداز بڑا مناسب ہوتا ہے, یعنی یہ حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں دین کی دعوت میں, اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنے والا نہیں تو سلام کر کے دعا دے کر کہ آپ پر سلامتی ہو, پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے بات ہوگی, یہ کہتے ہیں. نہ کہ یہ کہ تم تو ہو ہی کو دن مغز, جتنا بھی تمہیں سمجھا دو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, تمہیں تو جانے ہی جان تمہیں, یوں نہیں بات کرنی چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے بھائی میں اس وقت آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا, انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اچھے انداز میں جو ہے وہ جاہلوں سے وہ بات کرتے ہیں. نمبر تین, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں, کبھی سجدہ کبھی جلسہ کبھی قوما کبھی قعدہ, نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا. تو ان کی راتیں سوتے میں نہیں گزر جاتی, گناہوں میں نہیں گزر جاتی, بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتی. دیکھیے ایک بدترین رات ہے کہ رات کو جب اللہ نے جو ہے سب چیزوں سے چھپا دیا, ایک تنہائی میسر ہے تخلیہ ہے, اس میں آدمی گناہ کرے, یہ بدترین رات. اور ایک ایسی رات ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے کہ سو جائے وہ, بلکہ اس میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور درمیان میں سوتے رہیں تو یہ رات سونے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو یہ دوسری کیفیت ہے. تیسرا یہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے کہ وہ رات کو جاگے اور پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو اور گڑ گڑائے اور اس کے سامنے روئے, یہ ہے کامیاب لوگوں کی رات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا اصل میں تہیا کرنا ہوتا ہے, یہ آدمی سوچتا ہی رہتا ہے زندگی گزر جاتی ہے, بھائی کب موقع آئے گا راتوں کو کھڑے ہونے کا. تو آدمی جب ابھی سے نہیں تہیا کرے گا تو آئے گا نہیں, ایک دفعہ تہیا کرے کہ میں نے کرنا ہے, نیت کرے کہ اب میری راتیں غفلت میں نہیں بسر ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ پھر نیتوں پر موقع بھی دے دیتا ہے. تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, تیسری صفت, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں. نمبر چار, والذین یقولون, اور یہ لوگ ہیں جو یوں دعائیں کرتے ہیں, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ٹال دے ہم سے جہنم کے عذاب کو, ان عذابہ کانا غراما, بے شک اس کا عذاب تو جان کو آ لینے والا ہے, انہا ساعت مستقر رہا ہوں مقامہ, اور بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے, خواہاں عارضی رکنا ہو یا مستقل ٹھکانا. تو جہنم سے ڈرنا, اس کا خوف کرنا, یہ بھی صفت ہے عباد الرحمن کی, وہ ڈرتے رہتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہے قیامت آ کر رہے گی, حساب کتاب دینا ہے, اور جہنم سے بچنے کی فکر جو ہے انہیں دامنگیر رہتی. ایک موقع پر آپ مسجد میں داخل ہوئے, چند لوگ کھلکھلا کے ہنس رہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم مزے کو کھلکھلا کرنے والی موت کو یاد رکھتے تو تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ قبر کوئی مٹی کا گڑھا نہیں ہے, بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو یہ فکر ہونی چاہیے. اب ہم بالکل نچنت ہیں, بے فکر ہے, ہمارے شغل ہی ختم نہیں ہوتے, تفریحات ہی ختم نہیں ہوتی, میچ اور ڈراموں فلموں میں لگے ہوئے ہیں بس. تو یہ تو عبادت الرحمان کی کیفیت نہیں, انہیں تو فکر ہوتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے, جو نکل رہا ہے وقت اور وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے قیمتی اپارچونیٹی ضائع کر دی, اس میں کیا کچھ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے تھے, تو وہ تو فکر مند ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں کہا گیا کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے, خواہ مستقل ٹھہرنا ہو یا حاضر ٹھکانا. تو بعض دفعہ کتنی ہی بری جگہ ہو لیکن جب آدمی مستقل وہاں سیٹل ہوتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کی برائی اسے برائی نہیں لگتی. مثلا آپ کبھی لومس مشین پہ کام ہو رہا, وہاں جائیں کان پڑی آواز نہیں آ رہی ہوتی, کھڑ کھڑ مشینوں کا شور ہوتا ہے, لیکن 10-15 منٹ بعد کیا ہوتا ہے, وہ شور غائب ہو جاتا ہے, آدمی ایسے اسے یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا برا نہیں. سلمز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, کچھ دیر مشکل ہوتے ہیں پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں, لیکن جہنم جو ہے اس سے آدمی یوز ٹو نہیں ہوگا. اور یہ کہ بعض بری جگہ آدمی تھوڑے دنوں کے لیے جائے تو بڑا ایڈونچر لگتا ہے, لوگ آتش ششا دیکھنے جاتے ہیں, 15 دن کا ایکسپیڈیشن ہے, اب آتش ششا میں گرمی ہے, وہاں زہریلی گیسے ہیں, پریشانی ہے, لیکن انجوائے کر کے آتے ہیں تھوڑا دن. تو تھوڑے دن جہنم جو جائے گا وہ انجوائے نہیں کرے گا, جہنم اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ اس پر جو ہے مسلط ہو جائے گی. تو یہ جو لوگ ہیں عباد الرحمان وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ تھوڑی دیر جانا پڑے جہنم میں, اور خدا خاصتا نہ مستقل جو ہے وہاں قیام ہو. نمبر پانچ, والذین اذا انفقوا, اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا ولم یقتروا, تو نہ تو اسراف کرتے نہ بخل کرتے ہیں, وکان بین ذلک قواما, بلکہ اس کے درمیان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ما اعلی من اقتصدا, وہ آدمی کبھی محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کتنا عمدہ ہے میانہ روی اختیار کرنا فقر میں, اور کتنا عمدہ ہے میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں. اور کتنا عمدہ ہے میانہ روی اختیار کرنا عبادت میں. تو نفلی عبادت میں بھی یہ نہیں کہ رمضانوں میں تو ہے پھر باقی پورا سال غائب. تو بھائی کچھ نہ کچھ جو آدمی باقی دنوں میں بھی برقرار رکھے اپنی عبادات کی کیفیت کو. پانچ چھٹا جو ہے وصف آ رہا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور ساتویں بات, اور یہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون, آخری صفت کیا, اور زنا نہیں کرتے. ویسے تو یہ بڑے بڑے گناہ اور یہ اولیاء شیطان کی علامات ہے, اور اس معاشرے میں یہ بڑا کامن تھا, اور جو جتنا بڑا تھا وہ اسے بڑا اعزاز سمجھتا تھا. کسی کی جان لینا کوئی بات ہی نہیں تھی, بتوں کو پوچھنا تو ویسے ہی تھا. اب یہ زنا بہت کامن تھا, جبکہ یہ چیزیں عباد الرحمان ان سے کوسوں دور ہوتے ہیں. فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کوئی ایسا کوئی کام کرے گا, يَلْقَ عَذَابًا, وہ اس کا وبال چکر رہے گا, اس کی سزا بھگت کر رہے گا. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پوچھا گیا کہ اس کے بعد, آپ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ وہ عباد الرحمان ان سے کوسوں دور ہوتے ہیں. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, اب بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو قیامت کے دن. یہ نہیں کہا کہ عذاب دیا جائے گا, اس آیت میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. اس سے مراد یہ کہ کوئی عذاب پہلے سے دیا جا رہا تھا اور قیامت کے دن اسے بڑھا دیا جائے گا. تو براہ راست تو ذکر قرآن نے عذاب قبر کرنی, البتہ اس طرح کے اشارے کئی مقامات پر موجود ہیں, ہم میں سے ایک ہے. فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا, اور وہ داخل کیا جائے گا جہنم میں رسوا کر کے. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, توبہ کا عظیم فائدہ بیان ہو رہا ہے, سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے. یہ کتنی بڑی بات ہے, آدمی اگر غور کرے نا تو اس کی ساری پریشانیاں فکریں اڑ جائیں. ایک کام کرنا اسے بس, توبہ کر لے. تو جو گناہ کیے یہ نہیں کہ اللہ مٹا دے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اور کیا چاہیے ہمیں, سارے گناہ ساری زندگی ہم نے گناہ ہی تو جمع کیے, لیکن اللہ کی رحمت کتنے عروج پر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مٹاؤں گا ہی نہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا, اور کیا چاہیے ایک آدمی. تو مجھے یاد آیا طارق جمیل صاحب کا ایک واعظ میں سن رہا تھا, تو اس میں یہ واقعہ آیا کہ ایک شخص جو ہے جو فلموں وغیرہ میں شو بس میں بہت اس نے زندگی لگائی اور پھر اللہ نے توفیق دے دی اور وہ جو ہے ہدایت پر آ گیا, وہ ساری چیزوں سے قائم ہو گیا. تو بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں, تو اس نے پڑوسی سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ میری نیکیاں حضرت سے زیادہ ہے. کہو بھائی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے, ابھی تو تم پلٹے ہو, ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزاری ہے, اب تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو. تو اس نے اس آیت کا ریفرنس دیا, اس نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر جو سچی توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا, تو میرے گناہ یقیناً ان کی نیکیوں سے بہت زیادہ ہیں, اور اگر اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری نیکیاں ان سے زیادہ ہی ہوں گی. تو یہ بات صحیح ہے, اس کی بالکل صحیح دلیل لے کر آیا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, ساری زندگی بھی نکمے پن میں گزر گئی, ابھی بھی موقع ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت بیوقوف ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ اب کر لوں گا کر لوں گا. ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. البتہ توبہ کی شرائط ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے, دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو, دل میں کڑھن ہو کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی, اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ان تین شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ لازمن معاف کرتے ہیں, اور دل میں یقین رکھے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں میں ان شرائط کے ساتھ توبہ کی. ایک شرط اور ایڈ ہوتی ہے, اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق بھی لوٹانا ہوگا ورنہ توبہ نہیں ہوگی. کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں, کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے, کسی کی وراثت کا حق مارا ہوا ہے, تو اسے لوٹائے گا تو توبہ ہوگی, ورنہ تیرے یہ بھی چوتھی شرط ہے توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا.
ومن تابا و عملا صالحا, اور جو کوئی توبہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے. سچی توبہ کی علامت کیا ہے کہ اعمال میں تبدیلی ہو جاتی ہے. ایک آدمی گناہگار تھا, اب اس نے توبہ کی, اب وہ نیکو کار ہو گیا, یہ علامت ہے اس کی توبہ کی قبولیت. جیسے پہلے گناہ تھے ویسے ہی ابھی بھی گناہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توبہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تبدیلی آتی ہے زندگی میں توبہ سے. بہرحال اس کے باوجود آدمی توبہ کرتا رہے تو فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, بس وہی ہے جس نے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا, جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. نبی صفت آ رہی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزور, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر گواہی بھی جو ہے اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے. ایک مراد یہاں لی گئی ہے جھوٹی گواہی دینا. تو بہرحال یہ بھی لوگوں نے اس کا لیا ہے, اور بخاری شریف میں روایت ہے آپ نے ایک موقع پر پوچھا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں, تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور جھوٹی گواہی دینا, اور جھوٹی گواہی دینا, اور جھوٹی گواہی دینا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے تین دفعہ دہرایا, ایک روایت یہ کہ آپ کہتے گئے, یہاں تک کہ صحابہ نے دل میں سوچا کاش آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے اتنی دفعہ کہا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. آج ہم اسے کوئی بڑی بات سمجھتے نہیں. او تم میرے بھائی ہو, چلو میں ابھی لکھ دیتا ہوں. اور اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس آتے ہی اس لیے کہ یہ ہماری برادری کا ہے, اور اس سے کہتے ہیں بھائی مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے, ایم سی بنا دو, وہ لکھ دیتا ہے بھائی انہیں بخار ہے 3 دن کی. یہ کیا کر رہا ہے یار, جھوٹی گواہی دے رہے. تو جھوٹی گواہی صرف عدالت میں نہیں ہوتی, اور بھی کوئی میرٹ پر نہیں ہے اسے آپ بتا رہے نہیں یہ میرٹ پر ہے, اور آپ اپنی ضمانت دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے. کسی کو جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا, اس کے غلط ڈاکیومنٹ پہ جو ہے تصدیق کا سائن کر کے دے دیا, سب جھوٹی گواہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. 10ویں صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لفظ کام پر سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. مثال اس طرح سے ہے کہ کسی جگہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, وہ دوست جو ہے کسی فلم میں ڈرامے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو اسی کمرے میں کام ہے, تو آپ وقار کے ساتھ جائیں, وہ کام کریں, واپس آ جائیں, کوئی دلچسپی نہیں لیں ان برائیوں. لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی فلم کا موضوع کیا ہے, اس میں سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, ابھی کہاں تک پہنچی ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, وہ بیچ میں جگہ بنائیں گے, کہیں مولانا بیٹھی ہے آپ کو کس نے روکا. تو اس لیے ایسے لف کاموں میں گزرنے ہی پڑے تو وہاں بالکل توجہ ہی نہیں دینی ان کی طرف, اور بالکل وقار کے ساتھ وہاں سے گزرنا. اور نمبر 11 والذین اذا ذکروا بآیات ربهم, اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر, یعنی غور سے سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے نصیحت کیا, اس پر عمل کرتے ہیں, ورنہ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیے. تو بے توجہ ہی نہیں برتتے, بلکہ غور سے سن کر اس کی اہم باتوں پر عمل کرنے والے بنتے ہیں. اور 12ویں صفت والذین یقولون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یوں دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب عطا فرما ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں بنا دے متقین کا امام. ہر شخص اپنے کنبے خاندان کا امام ہے, امام کہتے ہیں آگے رہنے والا. تو گویا مومنین کی دعا ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں میرے پورے کنبے خاندان کو نیک متقی بنا دے, تو وہ آدمی خود بخود ان کا امام ہے, نیک لوگ ہیں سارے کنبے. اور واقعی میں جو صاحب ایمان ہوتا ہے اسے اپنی اولاد کو گناہوں میں دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی, کسی کا حق مارتے ہوئے اور ناجائز کماتے ہوئے اور بڑے بڑے رشوت لے کر محل بناتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوتی, کڑن ہوتی, تکلیف ہوتی. حقیقی مومن تو وہ ہے جسے اپنی اولاد اپنی بیویوں کو بھی اللہ کی رضامندی میں زندگی گزارتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک کرتی, نہ کہ بےہودیاں کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے, یہ تو یا تو ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے دینداری کا, اندر سے وہی دنیا ہمارے اندر بھی بسی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, ہمیں اپنی بھی فکر ہو, اپنے گھر والوں کی بھی فکر, ہماری دعائیں ہوں کہ اللہ ہم بھی نیک بنے, ہماری بیویاں ہماری اولادیں بھی نیک ہوں, ہم پورا گھرانہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو, اللہ کے سامنے جو ہے وہ آج جین کے سارے اختیار کرنے والا ہو. اللہم آمین. تو میں اولائے کا یوزون الغرفتہ بھی ماں صبر ہوں, یہی لوگ ہیں جنہیں جزا دی جائے گی ان کے اعمال کی, یعنی بحث میں بالا خانوں کی صورت میں بسبب ان کے صبر کے. اور یہ بالا خانے پرانا ترجمہ ہے,
یعنی اسے آج آپ کہہ سکتے ہیں کئی منزلہ ملٹائی سٹوری جو ہے محلات وہ دیے جائیں گے ان کی صبر کی وجہ سے. یلقون فیہا تحیات و سلام, ان کا استقبال ہوگا وہاں جنتوں میں دعاؤں اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا, وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. حسنت مستقرا و مقاما, کتنا اچھا عارضی ٹھکانا ہے یا مستقل ٹھکانا ہے. تو یہ جنت تو مستقل ہی ہے, جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا. عارضی سے کیا مراد ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کا جو عالم برزخ ہے وہ بھی جنتوں میں طے ہوگا. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ سب پرندوں کا سا جسم دے دے اور ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی رہیں, اور جب وہ آرام کرنا چاہیں گی تو ان کے محل عرش باری تعالیٰ میں تندیل کی طرح لٹکتے ہوں گے, وہاں وہ آرام کریں. تو یہ تو ہے برزخی دور, لیکن جب قیامت ہوگی تو مستقلاً جو ہے ان شہداء کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. کل ما یا ابو بکم ربی, اب ایک تنبیہ کا انداز ہے, اے نبی کہہ دیجئے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری میرے رب کو, لولا دعاؤکم, اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا یعنی تمہیں دعوت دینا, یا تمہارا اللہ کو پکارنا کہ تم اللہ سے دعا کرتے ہو, فقط کر ضبط ہو بس تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, تب اس کا وبال تم چکر رہو گے. تو یہ جو 12 صفات آئیں اللہ تعالیٰ یہ ہم سب میں پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ عباد الرحمان والی جو ہے وہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہم اس اعزاز کے مستحق بن سکیں. جزاکم اللہ خیر.